أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والآقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتنا بآيات من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, نوجوان دوستوں, محترم ماؤں اور بہنوں, سورہ طہٰ کے آخری رکوع پر اس وقت ہم پہنچے ہوئے ہیں. کل جس مضمون پر گفتگو ختم ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ جو کوئی ہمارے ذکر سے, ہمارے درس نصیحت سے, ہمارے کلام سے, قرآن مجید کے مضامین سے یا اس کی تعلیمات سے جو کوئی موڑ موڑ کر زندگی بسر کرے گا, اعراض کا رویہ اختیار کرے گا, جو کوئی اس کی ناقدری کرے گا, اس کی وقت نہیں پہچانے گا, یہ ساری باتیں اس میں ہیں. ومن آراد عن ذکری, جو کوئی ہمارے ذکر سے, قرآن مجید سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرے گا, اس کی دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی, اسے پریشانیاں گر جائیں گی, اسے سکون قلب اطمینان نصیب نہیں ہوگا, یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس کے بعد قیامت کے دن ایسے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اندھا بنا کر اٹھائے گا اور وہ سب لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم تو دنیا میں آنکھوں اور بینا تھے, لیکن آنکھوں والے اور بینا تھے, لیکن آج کیا ہوا کہ ہمیں تو اندھا اٹھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے دنیا میں میری تعلیمات سے منہ موڑ کر آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کی, آج تمہیں بھلایا جا رہا ہے. اور یہ عذاب آخرت کا ہے اور دنیا میں بھی سخت عذاب دیا جائے گا, اور آخرت کا عذاب سخت ترین اور ابقا باقی رہنے والا عذاب ہے. اور پھر یہ بات بتائی گئی کہ قرآن مجید بھی ہدایت کے لیے کافی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کھنڈرات سے, ان اجاڑ دیار سے, ان بستیوں سے تم گزرتے ہو جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا, وہ بستیاں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی ہیں. تمہارا گزر ہوتا ہے ان بستیوں سے, اور جیسے کہ یمن کی طرف سے جاتے تھے, پھر ملک شام کی طرف جب جاتے تھے, تو بہت سی قوموں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان کی بستیوں میں تمہارے لیے بہت کچھ سبق ہے, تم نے یہ کیوں سبق حاصل نہیں کیا. کل یہاں بات ختم ہوئی تھی, آج جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے, ڈھارس بندھا رہا ہے, اور فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ پہلے سے نہ ہوتا, اگر پہلے سے یہ طے نہ کر دیا ہوگا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کر دیتا, ان سب پر عذاب نازل کر دیتا. لیکن تیرے رب کے پاس ہر چیز لکھی ہوئی ہے, سب کے لیے ایک مہلت ہے, سب کے لیے ایک وقفہ, ایک مدت اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھی ہے, اور اس مدت تک, اس مہلت تک تم دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہو. اور ہر ایک کے لیے ہم نے ایک آخر وقت لکھ رکھا ہے. پھر اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہا گیا فاصبر علی ما یقول, یہ لوگ جو کچھ باتیں بنا رہے ہیں, جو آپ پر استہزاء کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, جو اعتراضات کی بوچھار کرتے ہیں, ان پر آپ صبر کر رویہ اختیار کیجیے, اپنے پیروں کو جمائے رکھیے, اور اپنے دعوتی کام پر اطمینان کے ساتھ آپ مستقیم چلے جاتے رہیے. اور یہی باتیں اس سے پہلے بھی سورہ مریم میں, سورہ کہف میں بھی یہ بات آئی تھی, وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مستقیم رکھنے, پیر جمائے رکھنے, استقامت کے ساتھ کام کرنے کے لیے دو بڑی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک صبر, اور صبر کے ساتھ نماز. نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا بہترین ذریعہ ہے. جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لے, اسے دنیا کی کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور دنیا کی ساری طاقت مل کر بھی اس بندہ مومن کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے جو بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط استعمال کر لے. کہا فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلک ترضی. جہاں قرآن مجید نے نماز کے اوقات کو اشاروں میں, کنایوں میں بیان کیا, واضح طور پر نہیں ہے, اشاروں میں, کنایوں میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو, نماز پڑھو, نماز قائم کرو. کب؟
طلوع شمس سے پہلے, یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے. دو بات تو سمجھ میں آ گئی, فجر کی نماز اور عصر کی نماز. اور پھر کہا کہ ومن آنا اللیل, اور رات کی نماز یعنی مغرب اور عشاء کی نماز رات میں پڑھنے کی دو نمازیں. اور دن کے کناروں پر, دن کے کناروں سے مراد چاشت کی نماز بھی ہے, ظہر کی نماز بھی ہے, عصر کی نماز بھی ہے. یہ دن کے تین کنارے ہیں. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ کنارا ہے, پھر جب اوپر نصف نہار پر آتا ہے تو اس کا وہ ایک ایج ہوتا ہے, وہ ایک کنارا ہوتا ہے. پھر جب وہ زوال ہوتا ہے تو اس کا ایک آخری کنارا ہے عصر. تو چاشت کی نماز, فجر ظہر کی نماز اور عصر کی نماز, اور پھر طلوع شمس سے پہلے کی نماز, اور رات میں دو نمازیں مغرب اور عشاء. اشاروں کے نام میں بیان کیا گیا کہ آپ نماز پر قائم رہیے. یاد رہے یہ سورہ طٰہٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پانچ سنہ نبوت میں نازل ہوئی تھی. اس وقت نماز کے اوقات طے نہیں ہوئے تھے, اس لیے اشاروں میں یہ بیان کیا گیا. نماز تو تیرہویں سنہ نبوت میں اللہ کے رسول مکہ چھوڑنے والے تھے, اس وقت نماز فرض ہوئی تھی. یہاں صرف اشاروں میں بیان کیا گیا, اس کی وجہ سے دو وقت کی نماز تو فرض تھی اور بقیہ نمازیں لوگ نفل کی طرح پڑھتے تھے اس زمانے میں. تو کہا کہ نماز کو قائم کرو دن کے کناروں میں, صبح کے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو. لعلک ترضیٰ, پیارے نبی کو کہا گیا نماز کا قیام کرو, اس پر جمے رہو تاکہ تم خوش ہو جاؤ, راضی ہو جاؤ گے. باقی یہ کہ نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ مومن جب مصیبتوں میں گھر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خاص امیدوار ہوتا ہے, ایسے موقع پر نماز پڑھنے سے آدمی کو شرع صدر ہوتا ہے, سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سکون دینے والا کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں سکون قلب موجود ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد, اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھنے میں بندہ مومن کو اطمینان ہوتا ہے. پھر کہا ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به, ان لوگوں کی طرف نگاہ اٹھا اٹھا کر نہ دیکھیو جن لوگوں کو ہم نے ظاہری دنیا کی زین و زینت, زیب و زینت عطا کر رکھی ہے, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت ثروت اور ساری دنیاوی نعمتوں سے جن لوگوں کو نوازا ہے, وہ لوگ اس وقت متکبر بن کر, متمرد بن کر, کبر اور فخر میں اکڑے ہوئے ہیں اور آپ کی دعوت کو ماننے سے منکر ہیں, ماننا نہیں چاہتے. ایسے لوگوں کو بڑے لوگوں کے چکر میں آپ نہ پڑیے. ان کی زینت, ان کی زیبائش, ان کی دنیاوی جاہ و حشمت, ان کو دیکھ کر آپ مرعوب نہ ہوئیے. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منھم زہرۃ الحیات الدنیا, یہ دنیا کے کھیل کود کی چیزیں ہم نے انہیں عطا کر رکھیں. لنقتنہم فی, یہ دنیا کی مال و دولت, یہ آسائشیں, یہ نعمتیں, یہ کار, یہ بنگلے, یہ کوٹیاں, یہ فلاں اور یہ فلاں, یہ متعلق کعبے کی متعلق بھائیوں کو پانی پلانے کا اعزاز, یہ ساری چیزیں جن جن کا وہ احساس تصور کر سکتے تھے, سواریاں اور غریبوں کو کھلاتے تھے, کیا کیا کرتے تھے عرب کے لوگ, ان سب کی طرف اشارہ کر کے کہا لنفتنہم فی, ہم نے یہ ساری چیزیں ان کو آزمائش کے لیے دیں. بندہ مومن کو, کسی کو بھی اللہ تعالیٰ جب دنیا میں دولت دیتا ہے, ثروت دیتا ہے, عزت دیتا ہے, منصب دیتا ہے, تو یہ ساری چیزیں آزمائش ہیں اور ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس منصب کے بارے میں بھی سوال ہوگا, پیسے کے بارے میں بھی سوال ہوگا, صلاحیت کے بارے میں بھی سوال ہوگا. لنفتنہم فی, ہم نے یہ جتنی چیزیں دی ہیں تمہاری آزمائش کے لیے ہم نے دی. ورز کو ربی کا خیر, آپ کا یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق عطا کیا جاتا ہے وہی بہتر بھی ہے, پائندہ تر بھی ہے, خیر برکت کے لحاظ سے وہ سب سے اچھا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول کو کہا گیا وامر اہلک, آپ بھی نماز پڑھیے, اپنے اہل و عیال کو نماز کی پابندی کرائیے. وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا, آپ بھی اس نماز پر جمے رہیے, خاندان والوں کو آپ نماز پڑھائیے. اور نماز کا ہم یہ جو بار بار آپ کو حکم دے رہے ہیں, اس نماز کے حکم سے, مطالبے سے, یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیٹ بھرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو کچھ فائدہ ہوتا ہے. لا نسألک رزقا, ہم تم سے روزی نہیں مانگتے. یہ جو نماز کا حکم, یہ عبادتوں کا حکم, اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا حکم, اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا حکم, اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں دیتا ہے, اس سے اللہ کا کچھ فائدہ نہیں ہے. بندہ مومن اگر نماز پڑھتا ہے, ذکر کرتا ہے, دعا کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, لا نسألک رزقا, ہم تم سے روزی نہیں مانگتے. نحن نرزقک, ہم تمہیں روزی کھلاتے ہیں, ہم تمہارا پیٹ بھراتے ہیں, ہم تمہاری کفالت کرتے ہیں, نگہداشت کرتے ہیں, ہم تمہارے رب ہیں, تم ہم کو کچھ کھلانے والے نہیں ہو. لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی, اور آخرت کے انجام کے لحاظ سے تقوی ہی بہتر ہے, تقوی کا رویہ اور روش اختیار کرو. یہ تیسری بات ہوئی. آخر میں یہ کہا گیا کہ وقالوا لولا یاتینا بآیت من رب, اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل نہ کی جاتی, یہ قرآن اگر نہ آتا, یہ کلام اگر نہ آتا, تو کل اللہ تعالیٰ کے پاس ایک حجت کے لیے ان کے پاس دلیل باقی رہ جاتی. مشرکین کے لیے, کافر لوگوں کے لیے, جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا, جو لوگ اللہ سے منکر ہوئے, آخرت کے منکر ہوئے, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو پکڑ سکتے تھے, اللہ تعالیٰ کے ہاں حجت پیش کر سکتے تھے کہ اے پروردگار, تو نے ہم کو کیوں جہنم کا مستحق ٹھہرایا, تو ہم کو کیوں عذاب دے رہا ہے, جبکہ تو نے کتاب نازل نہیں کی, رسول نہیں بھیجا, تو نے ہدایت کا سر چشمہ ہمارے پاس نہیں بھیجا. کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, کیا سچ ہے, کیا غلط ہے, کیا حق ہے, کیا باطل ہے, ہم کو تمیز نہیں تھی, تو نے نہیں بھیجا کتابیں, اس وجہ سے آج ہم مجبور ہیں, ہمیں عذاب نہ دیا جائے. لوگوں کے پاس یہ حجت باقی رہ جاتی اگر کتاب نازل نہ کیا جاتا. اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو نہیں بھیجتا تو لوگ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہاں حجت پیش کر سکتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وقالوا لولا یاتینا بآیت من ربی, اگر یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ آتی تو کل لوگ پوچھ لیتے اللہ تعالیٰ کو, پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا اب تمہارے پاس دلیل باقی ہے، حجت باقی ہے؟ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ پکڑے تو تمہارے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہے گی، ہم نے اب کتاب بھیج دی ہے، اولم تأتیہم بینتم ما فی صحف الاولی، اور اس سے پچھلی کتابوں میں بھی ہم نے واضح نشانی اور ہدایت بھیج دی ہیں. اگر ہم عذاب نازل کرتے، ولو ان اہلکنا بعذاب من قبل، اگر ہم اس کتاب کے نزول سے پہلے کسی بستی کو اللہ تعالیٰ پکڑتا، عذاب میں مبتلا کرتا، تو یہ لوگ کہتے، ضرور کہتے کہ پروردگار تم نے رسول کیوں نہیں بھیجا، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، ہم تیری اتباع کرتے، رسول کی اتباع کرتے، تیری آیتوں کی اتباع کرتے، لیکن رسول کے بھیجنے سے پہلے، آیتوں کو بھیجنے سے پہلے ہمیں ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب تو کیوں دے رہا ہے؟ لوگ پکڑ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حجت پیش کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اب کتاب نازل کر دی، اب تمہارے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہی، اب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تمہاری گمراہیوں کے لیے دلیل تم خود ہو، ہم نہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہے، تمہاری گمراہیوں کے لیے ذمہ دار تم ہو، رسول بھیجنا، کتاب بھیجتا، یہ کام ہم نے کر دیا، اب اعلان کر دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل کل مترقص فتربص، ہر کوئی انتظار میں رہے، میں بھی انتظار کرتا ہوں، فستعلمون من صار الصراط السوی ومن اهتدى، ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کون صحیح راستے پر ہے اور کون ہدایت پر ہے، معلوم ہو جائے گا، ہم بھی انتظار کریں گے، تم بھی انتظار کرو، تم اپنا رویہ اختیار کرو، ہم اپنا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس پر یہ گفتگو ختم ہوتی ہے. لیکن ان آیتوں میں گہرائی میں جائیں تو بڑی باتیں ہمارے لیے، بڑی نصیحت کی باتیں ہیں، اور آج ہمارا چونکہ اختتامی پروگرام ہے تو اختتامی پروگرام کے لحاظ سے اس کے اندر کئی نکات ہم کو ملتے ہیں، اور اسی کو جب کھولیں گے ہم اندر اتر کر، جتنی ان آیتوں کی گہرائی میں جائیں گے، یہ تو میں نے سرسری اس کا مفہوم پیش کیا، آیتوں کی گہرائی میں اتر کر اگر ہم گفتگو کریں تو ایک بہت زبردست ہمارے لیے مواد ملتا ہے، ہمارے لیے رہنمائی ملتی ہے، اور مستقبل کے لیے رمضان کے بعد ہم کیا کریں، تین چار نکات میں اللہ تعالیٰ نے پوائنٹس بتا دیے، چار نکات ہی پروگرام اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دے دیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے جو کہا گیا وہ یہ ہے کہ فصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یہ جو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑے رکھو، تعلق کو مضبوط بناؤ، اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاؤ، عبادت کرو، نماز پڑھو، یہ حکم ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے، خبر دعوت کا کام ہو، خا دنیا میں پروقار زندگی بسر کرنے کے لیے، سر اٹھا کر زندگی بسر کرنے کے لیے بھی، یہ بات لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلقات مضبوط ہوئے بغیر ہم دنیا میں نہ عزت پا سکتے ہیں، نہ آخرت میں عزت پا سکتے ہیں. اور دنیا میں آج جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، فلاں اور فلاں ہیں، ذلت رسوائی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تعلق ہمارا اللہ تعالیٰ سے کمزور ہو گیا، تعلق ہمارا اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ گیا. اور جب اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹتا ہے تو اس کے بعد وہ شخص جا کر کہاں کس کھڈ میں، تباہی اور بربادی کے کھڈ میں گرتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جب فلائٹ اڑتی ہے، جب ایروپلین اڑتا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹی وی اسکرین پر مانیٹر کیا جاتا ہے، اور اسے ٹاور، کنٹرول ٹاور سے اس کا تعلق ہوتا ہے، فلائٹ کا تعلق ہوتا ہے، اور ہر موقع اور ہر آن یہاں سے کنٹرول ٹاور سے اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، ہدایت کی جاتی ہے کہ فلائٹ کو کس آلٹیٹیوڈ میں اڑنا ہے، کیا ٹیمپریچر ہے، آگے راستہ کلیئر ہے کہ نہیں ہے، کہاں اترنا ہے، یہ ساری چیزوں کی ہدایت یہاں کنٹرول ٹاور سے دی جاتی ہیں. اگر کنٹرول ٹاور سے تعلق ٹوٹ جائے، فلائٹ میں آپ سوار کر رہے ہیں، پائلٹ نے اپنا تعلق گراؤنڈ سے، زمینی جو ٹاور ہوتے ہیں، ریڈر اسٹیشن ہوتے ہیں، اس سے اگر فلائٹ والے نے، پائلٹ نے اگر اپنا تعلق توڑ لیا، تو اس سے کسی اور کا نقصان نہیں ہے، ریڈر والے کا نقصان نہیں ہے، کنٹرول ٹاور کا نقصان نہیں ہے، نقصان ہوگا اس فلائٹ والے کا، اس پائلٹ کا، کہ جو ہی اس کا تعلق ٹوٹا ٹاور، کنٹرول ٹاور سے، اسکرین سے وہ فلائٹ غائب ہو جائے گا. اور جیسے اسکرین سے فلائٹ غائب ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہاڑوں سے ٹکرا کر کسی بیابانوں میں، جنگل میں، کہیں غالباً وہ فلائٹ گر گئی ہے، اس کا اندازہ لگایا جائے گا. اس لیے کہ جیسے ہی کنٹرول ٹاور سے کسی فلائٹ کا تعلق ٹوٹا، اس بات کی علامت ہے کہ وہ کہیں گر گیا ہے، کہیں گرا ہے مسائل میں، کسی بادل سے ٹکرا کر، کسی پہاڑ سے ٹکرا کر، وہ شاید کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں یہ کنٹرول ٹاور سے تعلق رکھنا کتنی اہم بات ہے، اور جس کا تعلق ٹوٹا وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوتا ہے. یہی معاملہ ہمارا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط جوڑے ہم، اس کا ہم عہد کریں، اس کی ہم کوشش کریں، اور جتنا تعلق ہمارا مضبوط ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ کی ٹی وی مانیٹر میں، اسکرین میں رہیں گے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں رہیں گے، اور جس دن ہمارا تعلق ٹوٹے گا تو بھائی اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اس کے اسکرین سے جو ہی غائب ہوئے، پتہ نہیں ہم کہاں جا کر شیطان کے ہوائے نفس میں گرتے ہیں، اور کہاں کہاں ہم اڑتے پھریں گے، اس کا کوئی جو ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو ہماری زندگی میں عزت، وقار اور سربلندی کے لیے، دنیاوی کامیابی کے لیے، دنیا میں اطمینان کے لیے، شرع صدر کے لیے، اور اچھی زندگی کے لیے، جیسے قرآن نے کہا کہ فلنحیینہ حیاتن طیبہ، بہترین زندگی اس شخص کو بسر ہوگی جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو. جو اللہ تعالیٰ سے اپنا گہرا تعلق مضبوط کر لے، ایسے شخص کو کوئی دنیا میں نقصان پہنچا نہیں سکتا. یہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو طلوع ہونے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے، زندگی کے پورے اوقات کا تذکرہ آ گیا، رات میں، دن میں، اٹھتے بیٹھتے، لائٹ لیٹتے، زندگی کے ہر رخ میں اور ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط رکھو. اور ہم کوشش کریں گے آج ہمارا آخری دن ہے کہ ہم یہ سبق لے کر اٹھیں کہ ہم اس کے بعد، رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی ایسی ہوگی کہ صبح شام دن رات ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے، اس سے ہمارا اپنا تعلق مضبوط کرنے والے ہوں گے. یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے کمزور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہونے میں سب سے بنیادی نقطہ ہے وہ آدمی کی کاہلی ہے, آدمی کی کاہلی سستی, اور آدمی ٹالتا ہے, آج نہیں کل کریں گے, کل نہیں پرسوں کریں گے, ظہر کی نماز کو باتوں میں مشغول ہوتا ہے, بزنس میں مشغول ہوتا ہے, سوچتا ہے کہ 2 بجے پڑھیں گے, پھر 2 بجے ایک اور پارٹی آ گئی, پھر سوچتا ہے کہ 3 بجے پڑھیں گے, پھر کھانا آ گیا, پھر اس کے بعد آدمی جو مس کر جاتا ہے. اسی طرح کی جو کاہلی ہے, آدمی ٹالتا ہے ہر کام کو وقت پر نہیں کرنے کے بجائے جیسے ٹالنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کمزور ہوتا ہے. پھر موجودہ دور میں خاص کر خواتین کے لیے بات میں عرض کروں کہ ٹی وی ایک ایسا بڑا فتنہ ہے. میں ٹی وی کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیتا, میں کوئی ایسا مفتی نہیں ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹی وی کے نتیجے میں بھی ہماری عورتیں, ہمارے بچے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو استوار کرنے میں بڑے کمزور واقع ہوئے ہیں. ہمارا تعلق ٹی وی سے جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کا 10% بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہوتا. میں آگے سروے سے بتاؤں گا آپ کو کہ برٹش یعنی انگلینڈ کے بارے میں یہ بات آئی ہے سروے سے کہ وہاں کے 87% لوگ, یعنی موٹا موٹا اگر سمجھے تو 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزانہ 15 گھنٹے, جو دن بھر کی زندگی ہوتی ہے, 15 گھنٹے میں کم سے کم 3 گھنٹے ٹی وی میں گزارتے ہیں. اور آج ہمارے وانی بڑی کی خواتین اور وانی بڑی کے بچے اور بہت سے لوگوں کا بھی ایسا ہی حال ہے کہ 90% تو ضرور ایسے ہوں گے ہم میں سے جو روزانہ 2-3 گھنٹے تو اپنی آنکھوں کو ٹی وی پر جو ہے نگاہیں اٹکائے ہوئے بیٹھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو کمزور کرنے میں, بگاڑنے میں, اللہ تعالیٰ سے تعلق کو توڑے رکھنے میں یہ بہت بڑا اہم کارگر ہتھیار ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ رویہ کب بدلے گا, کیسے بدلے گا. ٹی وی اس کے استعمال کی صلاحیت اگر پیدا ہو تو استعمال کرنا چاہیے. آدمی کو اگر اس میں تمیز ہو کہ کیا استعمال کرے, کیا دیکھے, کیا نہ دیکھے, اگر یہ تمیز آ جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر یہ تمیز نہیں ہے تو ٹی وی اس کو بند رکھنا عافیت ہے, سلامتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو کمزور کرنے میں اس کا بھی جدید دور میں بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کو ابھی ٹی وی کو آپریٹ کرنے کا سلیقہ نہیں آتا, جن لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے, ان کی بات الگ ہے. لیکن عام خواتین, عام بچے, عام مرد حضرات کا بیکار قسم کی چیزوں میں جیسے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. پھر اس سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے, اگر اس کو کھولیں گے آپ, اس کو انوائنڈ کریں گے, اسے اوپن کریں گے, تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جائز تفریح انسان کے لیے ضروری ہے. جائز تفریح کے مواقع ہم جب نہیں دیتے تو ناجائز تفریح کی طرف لوگ جاتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اسی زمانے میں نئی واسل پارک اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں انہوں نے کھول رکھی تھیں. خواتین کے لیے ہو, مرد کے لیے ہو, بچوں کے لیے ہو, جائز طریقے سے کیا تفریح ہو سکتی ہے, اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح سے انسان کو دل بہلانے کے لیے بھی ہفتے میں, 10 دن میں, 15 دن میں, 1 مہینے میں کچھ نہ کچھ جو پروگرامز ہو سکتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو سوچنا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے. اس موضوع پر ہم انشاءاللہ آخر میں لوٹیں گے. لیکن ان چیزوں کا دروازہ جب ہم نے بند کر دیا تو پھر ٹی وی چینلز, کیبل ٹی ویز اس کی بھرمار ہو گئی. اور ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کیبل ٹی ویز کے اس کو تو ہم بند نہیں کرتے جو شیطان ننگا ناچتا ہے ہمارے گھروں میں, لیکن اگر سعودی عربیہ سے نماز شائع ہو, ریلے ہو, تو اس کے لیے تو ہم کوئی بہانہ تلاش کر کے اس کو بند کر دیتے ہیں. لیکن ہزاروں چینل جو پائے جاتے ہیں اور ان چینل سے لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں, اسے کون بند کرے گا, اسے کون کنٹرول کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور سے کمزور ترین ہو جاتا ہے جس گھر میں شیطان, اس سے تعلق مضبوط ہو جائے اور فلم, گانے اور ناچ اور فلاں چیزوں پر توجہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہوتا ہے, اور جس کا تعلق کمزور ہوا وہ ناکام و نامراد ہوا. تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی آج کی گفتگو میں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا, نماز کا, ذکر کا, دعا کا اہتمام کرنا, قرآن کا مطالعہ کرنا, لٹریچر کا مطالعہ کرنا, کتابیں پڑھنا, دینی حلقوں سے تعلق رکھنا, دینی جماعتوں سے تعلق پیدا کرنا, دینی نشستوں میں بیٹھنا, اس کے نتیجے میں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار کرنے کا جذبہ امنڈے گا, پیدا ہوگا, اور اس اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا. ایک بات تو یہ سمجھنا ہے. دوسری بات آج کی آیت میں یہ آئی, ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بھی ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا. یہ دوسری بات ہے کہ آپ کی نگاہیں ان لوگوں کی طرف نہ اٹھیں جن کو ہم نے دنیا میں مال و دولت, ثروت اور عزت اور وہ چیزیں سب عطا کی ہیں جو دنیا کی ظاہری زیب و زینت ہیں, اور اس کے نتیجے میں گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان آیتوں میں اگر غور سے پڑھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت دینے میں, ثروت دینے میں کبھی اسلام, مسلمان اور کافر کا فرق نہیں کرتا. اس پر ہم نے ایک ہفتہ پہلے گفتگو کی تھی. لیکن جو چیز مطلوب ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے کے اندر سادگی آئے, بندے کے اندر سادہ مزاج پیدا ہو, اور دنیا کی زینت کے پیچھے پڑ کر عیش, عشرت, تنعم اور مزے کی زندگی بسر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بس پسندیدہ نہیں ہے. کسی کو مال و دولت دے تو اس کا صحیح استعمال یہ کہ سادگی اختیار کرے, وہ اپنے آپ پر کم سے کم خرچ کرے, محتاط رویہ اختیار کرے. آج ہمارے لیے دوسرا سبق ان آیتوں میں یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر سادگی آنی چاہیے, اور یہ سادگی نہیں ہونے کے نتیجے میں ہم اپنی شادی بیاہ میں جو خرچ کرتے ہیں خلاش ہو جاتے ہیں, پاپر ہو جاتے ہیں, لوگوں کے پیسے ڈبو دیتے ہیں, کیا کیا غلطیاں نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ کہ ہماری زندگی کے اندر زیب و زینت کا چکر اور بہترین جو رنگین اور دل نشین دنیا ہے اس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں, اور سادگی پسند ہمارے یہاں مزاج نہیں واقع ہوا. اور سادگی کو پیدا کرنے میں خاص کر مالداروں کا ہاتھ ہونا چاہیے. یہ بات یاد رہے کہ اگر ایک غریب آدمی سیدھی سادی شادی کرتا ہے تو کوئی بڑا عمل نہیں ہے. لیکن ایک مالدار صاحب ثروت آدمی اگر شادی شادی کرے, زندگی میں رسم و رواج نہ ہو, بچے کو ختنہ ہوا, فلاں زبردست اس کے مٹھائیاں اور انعامات, اور فلاں کوئی فنکشن گھر میں ہو گیا, اور لڑکی کے سلسلے میں کیسے کیسے غلط رسم ہم کرتے ہیں, اس پر کیا کیا انعامات تقسیم کرتے ہیں, لوگوں میں جو کھلے عام بتاتے پھرتے ہیں کہ آج ہماری لڑکی بالغ ہو گئی, لو تحفے بھیجتے ہیں, یہ جو سارے اسراف کی زندگی, یہ ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے مال دینا کوئی نہ, مال حاصل کرنا کوئی غلط چیز نہیں ہے, دنیا پانا کوئی غلط چیز نہیں ہے, دنیا کو پا کر اسراف کرنا, بیجا خرچ کرنا, عیش کرنا اور تناؤم کرنا, یہ چیزیں ممنوع ہیں, یہ ناپسندیدہ ہیں. آج ہماری سماج کے لیے, ہمارے سماج کے لیے جو سب سے بڑا مرض ہے وہ مرض یہی ہے کہ اکنامک اگر ڈیزاسٹر ہے, معاشی تنگی اور مصیبتوں میں اگر ہم پھنسے ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں, ہم اپنے پوزیشن سے زیادہ اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اور اسٹینڈرڈ آف لائف کو بڑھانے کے لیے جو تما ہے, جو ہرس ہے, اس کے نتیجے میں خاص کر جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں وہ بڑے طبقے کے لوگوں کو دیکھ کر ان کی نقل کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں وہ برباد ہوتے ہیں, تباہ ہوتے ہیں, دنیا کا بھی سکون غارت ہوتا ہے, اور بہت سے لوگوں کے حقوق مارتے ہیں, اور آخرت میں خدا کے یہاں پکڑے جائیں گے. تو دوسرا نقطہ آج ان آیت میں ہم کو یہ ملا, اور یہی ہمارے لیے کنکلوڈنگ ریمارکس اور ہمارے اختتامی کلمات کے نکات میں سے یہ کہ ہماری زندگیاں سادی ہوں, ہماری زندگیاں اسراف سے بچیں, ہماری زندگیاں راہ و رسم سے بچیں, اور خاص کر صاحب ثروت لوگ اور مالدار لوگ, مالدار طبقے کے لوگ اگر نمونہ بنے, سادہ زندگی بسر کر کے بتائیں, تو دیگر لوگوں کے لیے بھی اس میں ایک ماڈل ہوگا, اور سماج کو سماج پر جو بوجھ ہے وہ بوجھ کم ہو جائے گا. بلا تمدن آئینہ کا علاما متانا بھی, یہ دوسری بات ہے جو آج کے درس میں ہمیں ملی ہے. یہ بات تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کے بارے میں توجہ بہت کم کرتے ہیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, قرآن نے جو حکم دیا کہ آپ بھی نماز پر قائم رہیں, اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی نماز پر جمائیے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب کرائیے, یہ ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. میں اپنے خاندان پر ذمہ دار ہوں, آپ اپنے خاندان پر ذمہ دار ہیں, ہر فرد کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میں سے ہر شخص رائی ہے, نگران ہے, ذمہ دار ہے, اور تم سے سوال کیا جائے گا اپنے رعایا کے بارے میں, اپنے ماتحت پلنے والوں کے بارے میں. آج یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں, وَأْمُرْ أَهْلَكَ, اپنی بیوی بچوں کو نماز کی تلقین کرو. اس سے معلوم ہوا کہ بیوی بچے اور خاندان کا جو دائرہ جیسے ہی ہمارا بڑھتا ہے, خاندان میں ہمارا کام ہونا چاہیے, اور خاندان سے ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہماری بات چلے, ہم کوئی بات حکم کریں, امر کریں, نیکی کی طرف بلائیں, تو ہمارے خاندان کے لوگ سننے کے لیے تیار ہوں. یہ اس وقت ہوگا جبکہ خاندان پر ہمارے اخلاقی دباؤ ہو, ہمارا کردار اچھا ہو, اعلیٰ اخلاق ہو, پختہ کردار ہو ہمارا, ہمارا وسیع ذہن ہو, ہم لوگوں کے کام آتے ہوں, خاندان میں ہم گویا کہ صلح رحمی کرنے والے اور کنبہ پرور اگر ہوں, ہم خاندان کا خیال کرنے والے ہوں, تو خاندان میں ہماری بات چلے گی, اور ہم نیکی کا حکم دیں گے تو لوگ مانیں گے, برائی سے روکیں گے تو لوگ تسلیم کریں گے. تو تیسرا نقطہ آج ہماری گفتگو کا یہ ہے کہ خاندان پر ہم کام کریں, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ اپنے خاندان پر کام کیجئے, ان کو نماز پر جمائے رکھیے, اور ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ رزق نہیں مانگتا, رزق وہ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وہ مشغول ہو جائیں, عبادت میں وہ مشغول ہو جائیں. تو تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم خاندان میں کام کریں, اور خاندان میں کام کرنے کے لیے اعلیٰ اخلاق, اعلیٰ کردار, اور کنبہ پروری کا مزاج, اور اعلیٰ ظرفی, اسعت ظرفی ہمارے اندر ہونا چاہیے. اس کے لیے تنگ دلی سے کام نہیں چلے گا, خطا رحمی سے کام نہیں چلے گا, چھوٹے دل سے کام نہیں چلے گا, شکوے شکایات سے کام نہیں چلے گا. ہماری زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ خاندانوں کے اندر شکوے شکایات کی ایک فہرست ہوتی ہے, ہر بات پر ناراضگی ہوتی ہے, اور جلالی مزاج ہوتا ہے, کیا کیا ہوتا ہے. کنبہ پروری اس وقت پیدا ہوگی جبکہ ہمارے مزاج سے ساری چیزیں ختم ہو, ہمارے مزاج کے اندر نرمی اور روئیدگی اور حنانیت, جو جیسے پرسوں بات آئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزاج یہ تھا, حنان تھے وہ, گویا کہ نرم دل تھے, شوق تھا, جذبہ تھا, سوز تھا, گداز تھا. یہ تیسرا نقطہ ہے, خاندان میں کام کرنے کے لیے ہمارے خلق کی دنیا کو بدلنی پڑے گی. اور پھر خاندان میں کام کرنے کے لیے ہدیے دیتے رہیں, طلبا کو ہم اسپانسرشپ کریں, ہمارے خاندان میں کوئی یتیم ہو تو اس کی نگہداشت کریں ہم, اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے بنیں. یہ نہیں ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا سب ہم اپنے ہی اوپر خرچ کریں, خاندان کا خیال رکھیں, اور جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا بانٹ کر تقسیم کریں ہم لوگوں کے درمیان, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے بنیں. یہ مزاج ضروری ہے, اور اگر ایک فرد اپنے اپنے خاندان کو سنبھال لے تو پھر شہر کے اندر کوئی مصیبت, کوئی پریشانی نہیں ہوگی, بشرطیے کہ ہر فرد اپنے خاندان کی فکر کرنے والا بن جائے. یہ مزاج ہمارا نہیں ہے, ہم صرف میں, میری بیوی اور میرے بچے, یہ اصل میں امریکن مزاج ہے, یہ مغربی مزاج ہے کہ آج میں صرف میں, میری بیوی اور میرے بچے, اس سے آگے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسلام حکم دیتا ہے اس سے آگے کنبہ پروری کا مزاج پیدا ہونا چاہیے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ سب کے بارے میں, نہ صرف خاندان کے بارے میں بلکہ سارے شہر کے لوگوں پر آپ کیسے فیضان تھے, کیسی محبتیں کرتے تھے, کیسے ان کے کام آتے تھے, یہ ساری چیزیں ہم کو اللہ کے رسول کی زندگی سے ملتی ہے. یہ تیسری بات ہوئی کہ خاندان میں ہمارا کام. چوتھی بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا کہ تاکہ لوگوں کے پاس حجت باقی نہ رہے, کل ہندوستان کے لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس حجت پیش کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم 20ویں صدی کے آخر میں یا تیسرے ملینیم میں، تھرڈ ملینیم میں ہم پہنچ گئے، 2000 سال میں ہم پہنچے ہوئے تھے، دنیا میں مسائل تھے، ہندوستان میں یہ مسائل تھے، لیکن تیرے یہ بندے تھے جن کے پاس قرآن تھا، کلام تھا، اس کلام سے ہم واقف نہیں تھے، آج اگر ہم کو تو پکڑتا ہے، جہنم میں اگر ہمیں ڈالتا ہے تو اس کے ذمہ دار صرف ہم نہیں ہیں، تیری وہ امت بھی ہے جسے تو نے حامل کتاب بنایا، تیری وہ امت بھی ہے جسے تو نے وارث کتاب بنایا۔ قرآن نے جسے کہا تم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادہم فمنہم ظالم لنفسہ، ہم نے امت میں سے اس امت کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا، لیکن اس امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جو اس کتاب کی ذمہ داری سے دور بھاگ رہا ہے، فمنہم ظالم لنفسہ، انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کبھی قرآن پر عمل کرتے ہیں، کبھی ہوائے نفس کی اتباع کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اسی کتاب کے پیچھے لگے ہوئے زندگیاں کھپا دیتے ہیں۔ ومنہم سابقون بالخیرات باذن اللہ، قرآن نے کہا۔ تو یہ ذمہ داری کہ کل اللہ تعالیٰ کے پاس اس ملک کے لوگوں کو حجت باقی نہ رہے، وہ اس وقت ہوگا جبکہ اس ملک میں ہم کام کریں، دعوت کا فریضہ انجام دیں اور قرآن ہی بنیاد ہے، قرآن کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کی گویا کہ تشریح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اسی کی توضیح کرتی ہیں، وہ قرآن مجید کی آیتوں کی۔ تو قرآن کی دعوت اس ملک میں عام کرنے کی کتنی ضرورت ہے، اور پھر بہت دور چھوڑیے، اس شہر کے اندر ہم کیا کرتے ہیں قرآن کے لیے؟ ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، ہم خود نہیں پڑھتے، ترجمہ نہیں پڑھتے، تفسیر نہیں پڑھتے، درس قرآن کے حلقوں میں نہیں جاتے، ہمارا مزاج یہ ہے کہ پھر بھی اب ادھر 2-4 سال سے وانی باڑی کے اندر قرآن مجید کے تفاسیر کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں کسی حد تک لوگوں کا ذوق پیدا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ سوچیے 50-60 ہزار کی آبادی میں کتنے لوگ بیٹھتے ہوں گے، پورے درس قرآن کے حلقوں میں کتنے لوگ جاتے ہوں گے؟ 5% لوگ بھی نہیں ہوں گے۔ تو قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرنا اور قرآن کی دعوت کو اس ملک میں عام کرنا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہماری قرار پاتی ہے، اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں پکڑے گا۔ نہیں کام کرنے کے جو وجوہات ہیں اس میں سے ہمارے آپس اختلافات بھی ہیں، اس میں ہمارے نظریات کی کمزوریاں بھی ہیں کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ صرف مسلمانوں میں کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، غیر مسلموں میں کام کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی سمجھ رکھا کہ قرآن مجید بہت ہی مشکل کتاب ہے، ثقیل کتاب ہے، اسے ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، اسے سمجھانے کے لیے 1000 میل دور سے لوگ آئے ہیں سمجھانے کے لیے، تبھی یہ کتاب قابل فہم ہو سکتی ہے، ورنہ یہ کتاب ہر شخص کے لیے ہر کس و ناقص کے سمجھنے کی کتاب نہیں۔ یہ تصور کی جو کمزوریاں ہیں، یہ ہمارے کانسیپٹس کی جو کمزوریاں ہیں، اسے دور کرنا چاہیے، اور یہ کتاب جب تک ہم لوگوں کے لیے نہیں پہنچائیں گے ورنہ قیامت کے دن پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ لولا ربنا لولا ارسلت الینا، اے پروردگار کیوں تو نے لوگوں کو نہیں بھیجا، اس کتاب کو دے کر کیوں تو نے نہیں بھیجا، اور من قبل ان نذل ونخزا، ہمیں آج ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری تعلیمات اگر ہمارے پاس آتی تو ہم یقیناً قبول کرتے، یہ لوگ کل کہیں گے خدا کے پاس۔ تو اس سے پہلے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کریں کہ ترتیب ہم طے کریں، قرآن کو ہم پڑھیں، حدیث کو ہم پڑھیں، غیر مسلموں میں کام کریں، مسلمانوں میں کام کریں، عورتوں میں کام کریں، بچوں میں کام کریں، یہ ساری چیزیں ہماری گویا کہ ذمہ داری قرار پاتی ہے۔ آج ہمارے 4 نکات ہو گئے، ایک تو پہلا نقطہ یہ ہوا کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو، دوسرا نقطہ یہ ہوا کہ ہماری زندگی کے اندر سادگی پیدا ہو، تیسرا نقطہ ہے کہ ہم خاندان کے اندر کام کرنے والے اور خاندان کی بھلائی چاہنے والے بنے، اور چوتھا نقطہ یہ کہ ہم اس ملک میں دعوت کا فریضہ انجام دیں، قرآن مجید کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ لوگ حجت پیدا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس دلیل لائیں گے کہ ہم گویا کہ مجبور ہیں، معذور ہیں، اور ہم مجرم نہیں ہیں، تیری امت وہ مجرم ہے جس نے کلام کو چھپائے رکھا اور ہم تک نہیں پہنچایا۔ یہ باتیں جو دعوت ہماری جو ذمہ داری ہے اس پر میں نے بہت تفصیل سے 3-4 سال پہلے گفتگو کی تھی کہ یہ ہماری منصبی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس منصب پر کھڑا کیا ہے، کن تم خیر امت ان اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر کھڑا کیا کہ ہم بہترین امت اس لیے ہیں کہ ہم لوگوں کی خاطر نکالے گئے ہیں، ہم صرف امت مسلمہ کی فکر کرنے والے نہیں ہیں، ہم ساری انسانیت کی فکر کرنے والے، ہم کو کھڑا کیا گیا۔ پھر ہماری منصبی ذمہ داری کے ساتھ آخرت میں بھی اس کی جواب دہی ہوگی، قرآن مجید نے بتایا گیا کہ وکذلک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، قیامت کے دن مختلف انبیاء کے بعد امتوں کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے قرآن کی دعوت لوگوں تک پہنچائی، شہادت لی جائے گی، گواہی ہم سے لی جائے گی، اس وقت ہم کیا گواہی دے سکیں گے۔ یہ باتیں تو اپنی جگہ ہیں، میں نے بہت تفصیل اس پر گفتگو کی، آج ایک خاص نقطے سے گفتگو کروں گا، وہ یہ حالات کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اس قرآن کی دعوت کو اس ملک میں عام کریں، حالات مجبور کر رہے ہیں ہمیں، یہ کوئی بہت بڑا نقطہ نہیں ہے، حالات کے دباؤ میں آ کر کام کرنا یہ کوئی پازیٹو چیز نہیں ہے، لیکن نگیٹو چیز ہی صحیح، منفی رویہ ہی صحیح، لیکن حالات ایسے ہیں، حالات کا رخ اس جانب ہے کہ ہمیں اٹھنا پڑے گا، مجبور ہو کر اٹھنا پڑے گا، اگر نہیں اٹھیں گے تو اٹھایا جائے گا، سوئے ہوئے تو جھنجھوڑا جائے گا، کھڑا کر دیا جائے گا ہمیں اس ملک میں اس کام کرنے کے لیے، ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اور عالمی سطح پر بھی دیکھیں گے آپ، ہر طرف مسلمانوں پر یلغار، ہر طرف مسلمانوں پر مصیبت کے بادل جو گھرے جا رہے ہیں، یہ نیگیٹو اسپیکٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ امید افزا بات یہ کہ ہر طرف سے اسلامی تحریکیں ابھر رہی ہیں، اسلام کے دائی اس وقت اللہ کے فضل سے اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے وہ باطل سے ٹکرا رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دوں گا آج. وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے بہت سکون سے رمضان گزار لیے, ہم کھاتے رہے پیتے رہے اور ٹائم کے نیچے نماز پڑھتے رہے, بڑی سکون سے ہماری زندگی گزر گئی. لیکن امت مسلمہ کے ان اجزاء پر غور کیجئے, ان طبقوں پر غور کیجئے جن کے لیے یہ رمضان کوئی خوشی کا رمضان نہیں تھا, جن کے لیے یہ رمضان کوئی آسان اور سہولت والا رمضان نہیں تھا. چیچنیا کے مسلمانوں کا پر غور کرنا چاہیے, چیچن مسلمان آج کس مصیبت کے اندر مبتلا ہیں, اور چیچن بستی پر رشیا کے لوگوں نے کیسے بمباری کی, گولہ باری کی, اور ہر طرف سے بستی کے اندر تباہیاں پھیلی ہوئی ہیں, اور ویران سڑکیں, بے سوختہ بستیاں, اور کٹی پھٹی لاشیں ہر طرف لوگ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں. انہیں معلوم ہے آج ہمارے امت مسلمہ کے ایک بہت بڑا دل, یعنی اللہ رسول نے کہا کہ امت مسلمہ ایک جسد واحد جسم کے مانند ہے, کسی جسم کے ایک عضو کو اگر مار لگے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے. کیا ہم محسوس کرتے ہیں چیچن مسلمانوں کے بارے میں, کیا ہمارے دلوں کے اندر وہ درد ہے, وہ کسک ہے, کیا ہم کبھی ان کے لیے روتے ہیں, کیا ہم کبھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں, کیا چیچن مسلمان کتنے پریشان حال ہیں. چیچن ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں آپ پڑھ کر سن کر تعجب ہوگا کہ ان پر داد دینی چاہیے, ان کی ہمتوں کی, ان کی شجاعتوں کی, ان کی جسالت کی ہمت دینی داد دینی چاہیے کہ کیسے زبردست جیالے ہیں وہ نوجوان کہ اٹھے اور باطل سے انہوں نے ٹکر لی ہے, اور کیسے رشیا جسے کہا جاتا ہے ریڈ آرمی, دنیا کی زبردست فوج, ایک زمانے میں جہاں ریڈ آرمی گزر جائے دنیا دہل جاتی تھی کام جاتی تھی, زبردست فوج ریڈ آرمی کے نام سے مشہور ہے یہ رشین فوج. رشین فوج کے 1,00,000 سپاہی اس وقت گروزنی اور چیچنیا کے اطراف میں گھیرے ہوئے بمباری کر رہے ہیں, ہیلی کاپٹر سے داغ رہے ہیں, میزائل داغ رہے ہیں, اور طیارے اڑا رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں. کتنے لوگ, 1,00,000 فوج, اور کتنے مجاہدین, آپ سوچ کر تعجب کریں گے, 5,000 مجاہدین نے ان کو ناک چنے چبا دیا, ان کے ناک میں دم کر دیا, ان کو پریشان کر رکھا ہے, اور ہر روز یہ اعلان کرتے ہیں کہ 1 جنوری تک ہم فتح کر لیں گے, 10 جنوری تک ہم فتح کر لیں گے, لیکن چیچنیا چھوٹا سا ملک رشیا فتح کرنے سے مجبور ہے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کی قوت پیدا کر دی ہے, اور محنت پہ 5,000 مجاہدین 1,00,000 فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں. پورے چیچن کی جو آبادی ہے وہ 5,00,000 کی آبادی ہے, بہت بڑا ملک نہیں ہے, 5,00,000 کی آبادی ہے, اور پورا گروزنی جسے کہا جاتا ہے میں آگے تفصیل سے بتاؤں گا 13,00,000 کی آبادی پر مشتمل یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے جسے رشیا کے ساتھ جمایا گیا تھا مجبوری کے ساتھ. لیکن آج چیچن کے مسلمانوں نے جب آزادی کا اعلان کیا تو ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, ان پر بمباری کی جا رہی ہے, اور عورتوں کو بچوں کو یرغمال بنایا گیا ہے. آج بھی یہ خبر آئی ہے کہ 40,000 سے زیادہ لوگ گروزنی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے, میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آخر میں ہم اس سے سبق نکالیں گے, کنکلوژن نکالیں گے. لیکن خود وہاں کے کمانڈرز مان رہے ہیں کہ ان لوگوں کو شکست دینا آسان نہیں ہے, ان کی تاریخ بہت لمبی ہے, چیچن مسلمانوں کی تاریخ بڑی لمبی ہے, ان کو شکست دینا آسان نہیں ہے. اور کل کے پیپر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشین ٹروپس سفر ہیوی لاس, وہ مسلح فوج جن کے پاس ہر قسم کے جدید ہتھیارات موجود ہیں ان کو زبردست نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے, اور اطلاعات کے مطابق 1,200 5,000 مجاہدین 1,00,000 فوج, اس میں 1,00,000 فوج میں سے آج تک 1,200 لوگ جہنم رسید ہو چکے ہیں. رشیا کے فوج کے لوگ جو اس وقت جہنم رسید ہو چکے ہیں 1,200 سے زیادہ اموات ہو گئے, لیکن مجاہدین کے اتنے اموات نہیں ہوئے ہیں. رشیا اس لیے ان پر پل پڑ رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں رشیا کا تیل کی جو پیداوار ہے اس کا 25% یعنی پاؤ حصہ تیل وہیں سے نکلتا ہے, اس ملک سے نکلتا ہے. اس لیے رشیا اس بات کی گنجائش نہیں دینا چاہتا کہ چیچنیا ہم سے آزاد ہو جائے, اس کو دبائے رکھا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی تباہی ہوئی ہے چیچنیا کے اندر اس کو صرف آبادی کا نو آباد کاری کے لیے, ریہیبلیٹیشن کے لیے ہندوستانی کرنسی کے مطابق 350 کروڑ روپے چاہیے اسے آباد کرنے کے لیے. کتنا زبردست لاس ہے, کتنی ہیوی کیجولیٹیز اور ڈیمیجز ہوئی, آپ اس کا فکر تصور کیجیے. پھر وہ انڈسٹریل شہر ہر طرف سے تباہی اور بربادی کا ایک سما ہے وہ پیش کر رہا ہے. چیچن کے مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ پڑھنے کے قابل ہے, اور ہمارے لیے اس میں بہت سے اسباق ہیں, ہم انشاءاللہ اس پر غور کریں گے آگے. اس لیے کہ چیچن مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے لیکن وہ نوالہ تر نہیں بن سکے, رشیا کے لیے نوالہ تر نہیں بن سکے, بلکہ حلق کی ہڈی ثابت ہو گئے, جا کر پھنس گئے وہ اس کے حلق میں, اور رشیا آج پریشان ہے. ان کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عجیب ملک بنایا. میں نے پرسوں سورہ کہا, 2-4 دن پہلے سورہ کہا پر جب گفتگو کی تو آپ کو یاد ہوگا, نقشے میں ایک طرف ریڈ سی ہے, ایک طرف کیسپین سی ہے, ان دو سمندروں کے بیچ میں سے ایک وائٹ علاقہ نکلتا ہے اور وہ جاتا ہے سیدھے روس کی طرف, ماسکو کی طرف اپر سے. ہم نے دیکھا اس دن, یہ دنیا کا سب سے طویل ترین پہاڑی سلسلہ ہے, کوکاسس رینج کہتے ہیں انگلش میں, قفقاز کہتے ہیں اردو میں, اور ہماری عورتیں کہتی ہیں کوہ قاف. کون سا کوہ قاف سے آیا بھائی نے, بولتے نا یہ کوہ قاف اصل میں کوہ قفقاز ہے. قفقاز کا یہ پہاڑی علاقہ دنیا کا طویل ترین پہاڑی علاقہ ہے. آپ سوچیں یہاں سے بھوپال تک تقریباً 1500 کلومیٹر ہے, 1500 کلومیٹر لمبا یہ پہاڑی رینج ہے, پہاڑی سلسلہ ہے, اور یہ پہاڑی سلسلہ تقریباً 60 کلومیٹر چوڑا ہے. اس میں کئی چھوٹی چھوٹی بلدیاں آباد ہیں, اس میں گروزنی اور یہ چیچنیا, یہ سب ان پہاڑوں پر مشتمل ہے. یہ اس کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں, بہت ہی خوبصورت ترین علاقے ہیں دنیا کے. 7 کلومیٹر اس کی اونچائی ہے, لگ بھگ جو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے اس سے تھوڑا سا کم سمجھ لیجیے, لیکن بہت طویل اونچے پہاڑ ہیں یہ. اور ان پہاڑوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک طرف تو فلک بوس پہاڑ, رات میں ایسے لگتا ہے کہ تاروں کو دیکھ کر آدمی محسوس کرتا ہے کہ پہاڑوں کے سر پر یہ خمخمے لگا دیے گئے ہیں, یہ بلب لگا دیے گئے ہیں, اور ایک طرف ایک دم وادی ڈھلوان اور گہری کھائیاں موجود ہیں جس پر ایک پتھر ڈھکیل دیا جاتا ہے تو بہت وقت تک اس کی آواز سنائی دیتی ہے, اس پتھر کے لڑکنے کی آواز. مختلف جگہ سے ٹھنڈے پانی کے چشمے بھی ہیں, مختلف طریقے سے گرم پانی کے چشمے بھی یہاں سے ابلتے ہیں, اور بہت گھنے گھنے باغات اور جنگل بھی پائے جاتے ہیں, اور مختلف جانور بھی پائے جاتے ہیں. ایک عجیب بہت خوبصورت علاقہ, اور یہاں کی عورتیں بھی اتنی خوبصورت کہ کتابوں میں اور ناولوں میں قفقاز کی پریاں بہت مشہور ہیں. بہت خوبصورت ترین علاقہ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. یہ آپ کو پڑھ کر تعجب ہوگا کہ اس علاقے کے لوگوں کو کبھی دنیا کے لوگ پتہ نہیں کر سکے, کبھی کوئی پتہ نہیں کر سکا. فتح کیا تو مسلمان مبلغین نے فتح کیا. یہ بڑے جنگجو ہیں, ان کے ہاں دو چیزیں بہت خاص ہیں, ایک ہوتا ہے گھوڑا, ایک ہوتا ہے خنجر. ہر گھر کے اندر اس زمانے میں 5-5, 10-10 گھوڑے, اور ایک ایک آدمی کے پاس 9 قسم کے یا 19 قسم کے یا 29 قسم کے خنجر ہوتے تھے. خنجر اور گھوڑے اس سے کھیلتے تھے, اور بچہ جب کھیلنا شروع کرتا تھا تو خنجر سے کھیلتا تھا. ان کے ہاں یہ رواج ہے, اور بڑی ہی قوی قوم, بہت زبردست ہمت والی قوم ہے. یہ قوم چھوٹی قوم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زبردست مضبوط بنایا اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا, تو آج رشیا ان سے پریشان ہے. اور اس قوم کے بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں, موقع نہیں ہے, اس میں ایک رہبر پیدا ہوئے امام شامل. میں اس کا خاص اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ آج ہمارے درمیان ایسے علماء مفقود ہیں, ایسے رہبر ہم تلاش کرتے ہیں, ہماری آنکھیں ڈھونڈتی ہی تلاش کرتی ہیں, لیکن ہماری آنکھیں خاسر ہیں. امام شامل نقشبندی کے سلسلے کے وہ امام تھے, صوفی تھے, لیکن اسی وقت وہ میدان جہاد کے بھی امام تھے. ہمارے یہاں یہ دو چیزیں تقسیم ہو گئی, سیکولر اور سیکرٹ, مذہبی اور دنیاوی سرداری الگ الگ ہمارے پاس بڑھ گئی ہے. مذہب کے رہنما الگ, دین دنیا کے رہنما الگ, ہم نے تقسیم کر لیا. ہم دیکھتے ہیں چچنیا کے ذمہ داران ایسے تھے جو مذہب کے بھی رہنما تھے اور میدان جہاد کے بھی رہنما تھے. ان کی زندگیوں سے ہم کو کافی سبق لینے کی ضرورت ہے. وہ لوگ کہتے تھے کہ جب کوئی بادشاہ احمق ہوتا تب وہ قفقاز پر حملہ کرتا, چچنیا پر اس وقت حملہ کرتا جب کوئی بادشاہ پاگل ہو جائے. یہ کہاوت ان کے اندر مشہور ہے. اور وہ اپنے آپ کے بارے میں کہتے تھے, جو مرنا نہیں جانتے وہ لڑ نہیں سکتے, جو مرنا نہیں جانتے وہ لڑ نہیں سکتے, اور جو لڑنا نہیں جانتے وہ جی نہیں سکتے دنیا میں. یہ کہا جاتا تھا. اپنی عورتوں کو نہیں اتنا مضبوط بنایا, خاص کر ہماری عورتوں کے لیے بھی یہ ساری باتیں ہیں کہ اگر کوئی دشمن سامنے آ جائے اور دشمن بہت کمزور ہو تو وہ نہیں جاتے لڑنے کے لیے, اپنی عورتوں کو بھیجتے تھے جاؤ لڑو ان سے, اس لیے کہ یہ لائق اسی کے ہیں کہ عورتیں مقابلہ کریں. اور عورتیں ایسی زبردست, ایک واقعہ آتا ہے جنگوں کا کہ جب زار نکلائی کے زمانے میں, آج سے 150 سال پہلے, 1830-40 کی بات ہے, آج سے 150 سال پہلے جب وہ زار نکولائی نے حملہ کیا, اس کی پہلے فوجیں آئیں جب, تو مردوں نے یہ کیا کہ عورتوں کو بھیجا جاؤ لڑو ان سے, یہ بہت کمزور قسم کے لوگ ہیں. عورتوں نے پتھر سے لڑاؤ کیا, پتھروں کو جمع کیا, اور اس کی بہت تفصیلات ہیں کہ ان کے یہاں مکانات بھی ایسے ہوتے ہیں, پتھروں سے مارا. اور جب سارے پتھر خالی ہو گئے اور دشمن اب چڑھ رہے ہیں پہاڑ کی طرف, تو یہ شجاع اور بہادر قسم کی عورتیں وہ تھیں, جب پتھر ختم ہو گئے تو انہوں نے اپنے معصوم بچوں کو اٹھا کر پھینک کر مارا سپاہیوں پر, فوجیوں کو. تو ایسی زبردست خواتین یہاں کی. اس ملک پر آج مصیبتیں, آج پریشانیاں, آج بمباری ہو رہی ہیں, اور امام شامل کی زندگی ایسی ہے کہ 30 سال تک زار نکولائی کو مشکل کرنا پڑا, اور اس کے بعد وہ پتہ نہیں کر سکا, گروزنی کو چچنیا کو پتہ نہیں کر سکا. زار نکولائی مر گیا, جانے کے بعد اس کا بیٹا زار الیگزینڈر پیدا ہوا, اور زار الیگزینڈر کو اس نے وصیت دے کر گیا, اس نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد اس مشن کو جاری رکھنا اور چچنیا کو پتہ کرنا. 30 سال تک انہوں نے کوشش کی. آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ 150 سال پہلے 200,000 کی فوج زار الیگزینڈر لے کر گیا, 200,000 کی فوج, اور کتنے امام شامل کے ساتھ کتنے سپاہی تھے سن کر آپ ہنسیں گے, 400 سپاہی تھے, 400 مجاہدین تھے, اور 200,000 کی فوج کا مقابلہ تھا. اور 30 سال تک جنگ جاری رہی, اور 30 سال تک یہ لوگ پتہ نہیں کر سکے, پتہ آخر تک نہیں کر سکے. امام شامل کے جب بہت سے لوگ شہید ہو گئے اور قوم کے اندر سے بغاوت جب پیدا ہو گئی, تو امام شامل نے سرنڈر کیا. اور جب سرنڈر کیا, اس واقعے میں دیکھیں کتنی نشانی ہمارے لیے عبرت ہے, سرنڈر کیا, مجبور ہو کر انہوں نے سرنڈر کیا. سرنڈر جب کیا تو بڑی عزت کے ساتھ زار الیگزینڈر نے کہا کہ ہم ان کو اپنا سرکاری مہمان بنائیں گے, ان کو روس لے جائیں گے, ماسکو لے جائیں گے, وہاں ہم رکھیں گے, اس کے بعد امام شامل جہاں جانا چاہیں جانے, ہم ان کو اجازت دیں گے. امام شامل کو چچنیا سے اتارا گیا, بلا کر لایا گیا, اس کے بعد ایک ریلوے اسٹیشن پر بٹھا کر اب ماسکو کی طرف روانہ کرنا ہے. امام شامل نے جب ریل کو دیکھا, ٹرین کو دیکھا, تو رو پڑے. افسوس کیا انہوں نے, ان کے جملے ہی تاریخ میں, ہائے یہ مشین ہے جنہوں نے ہم کو شکست دے دی, ہم بہت پیچھے رہ گئے, زمانہ آگے چلا گیا, ہم زمانے سے پیچھے رہ گئے, ہمارے پاس ہمت ہے, شجاعت ہے, خنجر ہے, فلاں ہے, لیکن سائنس نہیں, ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی نے ان مشینوں نے ہمیں شکست دی. انجن کو دیکھ کر انہوں نے کہا ان مشینوں نے ہم کو شکست دی, اور زمانہ آگے چلا گیا, ہم پیچھے ہو گئے. اور جب نکل رہے تھے, سرنڈر ہو رہے تھے, تو انہوں نے جو دعا کی وہ دعا یہ ہے, انہوں نے اپنی قوم سے کہا, اپنے سپاہیوں سے, جب وقت لہو مانگے تو لہو دینا پڑتا ہے, جب وقت لہو مانگے تو لہو دینا پڑتا ہے, خود نہ دو گے تو زمانہ اپنے طریقے سے لہو چوس لے گا. یہ لہو کی بات ہے. آج ہم اس ہندوستان میں, اس ملک میں وقت دے اللہ تعالیٰ کے لیے, اگر ہم وقت نہیں دیں گے تو زمانہ خود وقت ہم سے چوس لے گا, پیٹ ہمارا وقت چوسے گا, اور روٹی کی خاطر ہم سارا وقت اس کے لیے لگا دیتے ہیں. امام شامل نے کہا کہ خون دو اللہ کی خاطر, اگر خون دینا نہیں سیکھو گے تو وقت خود تم سے خون چوس لے گا. اور جب وہ سرنڈر ہو رہے تھے تو اس وقت ان کی جو دعا تھی وہ یہ کہ دشمن کے اسلحے کا توڑ ہم پیدا نہ کر سکے. پروردگار آج ہم سرنڈر ہو رہے ہیں تو دشمن کے اسلحے کا ہم توڑ پیدا نہ کر سکے, ہم گنہگار آپس میں لڑتے رہے اور سب مل کر تیری رسی کو مضبوط نہ پکڑ سکے. یہ دعا انہوں نے کی جاتے وقت سرنڈر ہوتے ہوئے, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی. 30 سال تک جدوجہد کرنے کے بعد سرنڈر ہونا پڑا. یہ ایسی قوم ہے کہ نہتے لوگ کم تعداد میں ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بڑی بڑی حکومتوں کو, بڑی بڑی فوجوں کو جو ہے ناکوں چنے چبا دیتے ہیں, پریشان کر دیتے ہیں. اس سے ہمارے لیے جو اسباق ملتے ہیں وہ سبق یہ ہے کہ آج ہمارے لیے دعوت کا فریضہ انجام دینا ضروری ہے, اس لیے کہ وقت کا تقاضا ہے. ہر طرف سے مسلمانوں پر یا تو فوجی یلغار ہے یا تہذیبی یلغار ہے, ان دونوں پر گفتگو ہوگی. ایک تو فوجی یلغار ہے, جیسے چنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ فوجی الگار ہے. امام شامل کی زندگی سے جو دو تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں, وہ ایک یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے اندر ایسے لوگوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے جو بیک وقت دین پر بھی گہری نگاہ رکھتے ہوں اور دنیا کے بھی ماہر ترین آدمی ہوں. آج ہمارے پاس ایسے مفقود ہیں. اگر کوئی آدمی مولوی ہے, مفتی ہے, فاضل ہے, عالم ہے تو بس کس کا ہے, لیکن دوسری طرف اگر کوئی آدمی پی ایچ ڈی ہے اور فلاں پوسٹ پی ایچ ڈی ہے, امریکہ, جاپان اور ساری دنیا کا سیر کر کے آ چکا ہے, تو اسے نماز کے مسائل تک نہیں معلوم. یہ دو تفرق ہے ہمارے پاس, دین اور دنیا کی جو تقسیم ہے, یہ سب سے بڑی تباہی ہے ہمارے لیے. امام شامل کی زندگی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو دین بھی جانتا ہو, دنیا بھی جانتا ہو, جو میدان جہاد کا بھی امام ہو اور مسجد کا بھی وہ امام ہو. ایسے امام کی ضرورت ہے جو ہمیں دنیاوی معاملے میں بھی ہماری رہنمائی کر سکے, ہمارے نماز کے معاملے میں بھی ہماری رہنمائی کر سکے. امام شامل کی زندگی میں یہ مثال ہمارے لیے. امام شامل کی زندگی میں دوسری مثال یہ ہے کہ جب بندہ مومنین مخلص ہو کر اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں تو قرآن کی وہ آیت کے مطابق کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن اللہ, تم میں سے کتنے ہی قلیل گروہوں کو, قلیل جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے کثیر جماعتوں پر غلبہ عطا کیا تھا, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا, قرآن بتاتا ہے. اور امام شامل کی زندگی اور آج چچنیا کی زندگی بتاتی ہے کہ کثیر قلیل تعداد میں, مختصر تعداد میں, لیکن قلیل فوج, کثیر فوجوں کو, بڑی بڑی فوجوں کو انہوں نے پریشان کر رکھا ہے. یہ دوسری بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. تیسری بات, چچن کے لوگوں سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ان کا جو جنرل تھا, جنرل دایو شہید ہو چکا ہے, ویپنری ہے, یعنی نیوکلیئر ہتھیار کا جو ذخیرہ ہے اس میں ایئر کمانڈ جو ہوتا ہے, ایئر فورس جو ہوتا ہے, ایئر فورس کے پاس بھی نیوکلیئر ہتھیار دیے جاتے ہیں. اس کا چیف جنرل تھا جنرل دودایو, اور آگے چل کر چیچنیا کا پریسیڈنٹ بنا, چیچنیا کا پریسیڈنٹ. یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی کچھ کم لوگ نہیں تھے. انہوں نے تعلیم کے میدان میں بھی کمال دکھایا, اور کہاں تک پہنچے, رشیا کے نیوکلیئر ویپنری کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا جنرل دودایو, اس کو شہید کر دیا گیا. تو تیسرا سبق یہ ہے کہ اس طرح دنیاوی تعلیم میں بھی ہم کو ایسے عروج پر جانا چاہیے کہ فن ہم جان سکیں, ٹیکنالوجی ہم جان سکیں, اسے ہم ایکوائر کر سکیں. یہ چیچنیا کے مسلمانوں سے ہم کو سبق لینا چاہیے. تو ایک بات یہ ہے کہ مسلمانوں پر جہاں فوجی حملے ہو رہے ہیں وہیں تہذیبی یلغار بھی ہے, تو اس وجہ سے ہم کو سوچنا چاہیے. دعوت کا فریضہ, قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے یہ ہماری منصبی ذمہ داری بھی ہے, یہ ہماری شہادت کی ذمہ داری ہے, آخرت میں بھی باس پرس ہوگی. یہ باتیں بھی اپنی جگہ سے ہی, وہیں ہمارے لیے وقت کا بھی تقاضا ہے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہماری آئندہ نسلیں وہ مسلمان بن کر نہیں اٹھ سکتی. اس لیے کہ تہذیبی الفاظ جسے کہا جاتا ہے کلچرل امپیریلزم, یعنی یہ کہ تہذیبی استعماریت, تہذیب امریکہ کی تہذیب اور ہندو تہذیب, دو تہذیبیں, ایک ہیڈونزم کی تہذیب, ہیڈونزم, اور ایک ہندو تہذیب, دو تہذیبوں کی الغار ہمارے بچوں پر بڑی تیزی سے ہم پر حملہ آور ہو رہی ہیں, اور ہم نے اگر اس کا تحفظ نہیں کیا تو ہماری آئندہ کی نسلیں یا تو مغرب زدہ بن کر نکلیں گے یا پھر وہ ہندو ذہنت لے کر نکلیں گے. اس ملک میں اور اس بستی میں کام کرنے کے لیے یہ ہے کہ اس تہذیبی جارحیت کے خلاف ہم اسلحے پیدا کریں. یعنی اسلحے سے مراد یہ نہ سمجھے کلیشن کوف کی بات میں کر رہا ہوں, تہذیبی, جن جن چیزوں سے تہذیب آتی ہے ان چیزوں میں ہم اسلام کے چیزوں کو منتقل کریں, اس کی میں تفصیل رکھوں گا. پہلے لوگ یہ سوال کریں گے کہ تہذیب کیا ہے, کیونکہ میں نے گزشتہ سال میٹیریل ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات بتائی تھی, آج تہذیب کے بارے میں ایک دو مختصر نقطے بتاتا ہوں. پہلے ہم یہ سمجھیں کہ تہذیب کیا ہے, تمدن کیا ہے, اس کو ہم سمجھ لیں. انگلش میں اگر کہیں تہذیب کو ہم کلچر کا لفظ استعمال کرتے ہیں, تمدن کے لیے سولاشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور میں نے اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے یہ پوچھا, اس کا فرق واضح نہیں کر پاتے کہ واٹ از کلچر اینڈ واٹ از سولاشن اینڈ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دیم, دونوں چیزوں کے درمیان فرق کیا ہے یہ نہیں معلوم ہوتا. میں اس کے لیے بہت چھوٹی مثال دیتا ہوں. ایک آرٹسٹ جو گزرا ہے, لیونارڈو دا وینسی, اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے
انسان نے پہلی مرتبہ جب ڈرائنگ کرنا سیکھا تو وہ تھا جب ایک چٹان پر پتھر پر بیٹھ کر. میں تہذیب کا فرق بتا رہا ہوں, یہ ذرا سمجھ لیں, آسان فلسفہ نہیں ہے, آسان انداز میں سمجھاؤں گا. تو وہ بیٹھا پتھر پر, اس کا سایہ گر رہا تھا بالو میں, اور لکڑی لے کر اس نے اپنے سائے کو ڈرا کیا, اس کے لائن بنایا اس نے, اور دنیا میں وہ پہلا نقشہ ہے, پہلا ڈرائنگ ہے وہ. یہاں سے تہذیب کی شروعات ہوتی ہے, آگے میں بتاؤں گا کیسے اس کی شروعات ہوئی. اور اسی طرح انسان نے پہلی مرتبہ جانور پر حملہ کرنے اور اپنے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا, اس نے پتھر سے دے مارا جانور کو. یہ تمدن کی بنیاد ہے, تہذیب اور تمدن میں فرق دیکھیں, تمدن کی بنیاد ہے. پہلی مرتبہ اس نے اٹھا کر مارا, مارنے کے بعد جب اس میں ترقی ہوئی تو پہلے تو اس نے گول مٹول پتھر کو اٹھا کر مارا, پھر اس نے نوکیلے پتھر کو بنایا اور پتھر سے مارنا سیکھا جانور کو اور دشمن کو, پھر اس کے بعد اس نے نیزہ بنایا, پھر اسے ڈیولپ کیا تو اس نے بھالا بنایا, پھر اس کو اس نے ڈیولپ کیا تو تیر بنایا, پھر اس کو اس نے ڈیولپ کیا تو تلوار بنایا, پھر اس کو اس نے ڈیولپ کیا تو بندوق بنایا, پھر سے آگے بنایا تو کلاشنکوف بنایا, AK-47 اس کو کنورٹ کیا, پھر اسکٹ میزائل بنایا, پیٹریٹ میزائل بنایا. یہ تمدن کی ڈیولپمنٹ ہے, اس کی شروعات ایک پتھر سے ہوتی ہے. لیکن جو سولیزیشنل ڈیولپمنٹ جسے کہیں گے ہم, یعنی تمدنی جو ترقی ہے, وہ آگے چل کر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تہذیب اور تمدن میں کیا فرق ہے, اب سمجھ لیجیے. تہذیب دراصل انسان کی روح سے تعلق رکھنے والی چیز ہے, اندرون سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. انسان کا عقیدہ, انسان کا مذہب, انسان کا آرٹ, انسان کا کلچر, ڈرامہ, میوزک, ادب, نغمہ گوئی, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اب اس میں جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, ہم سوچیں گے. لیکن کلچر میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں, کلچر میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور تمدن میں جسے کہا جاتا ہے سولیزیشن, تمدن میں یہ جو مادی چیزیں ہیں, دنیا پر جو کنٹرول کیا جاتا ہے سولار انرجی کو قبضہ کر کے, اس کے ذریعے سے ہیٹ انرجی کریٹ کیا جائے اور دنیا میں جدید جدید چیزیں تیار کی جائیں, یہ تمدنی ترقیات ہیں. تمدن کا تعلق بیرون کی دنیا سے ہے اور تہذیب کا تعلق اندرون کی دنیا سے ہے. اور تہذیب کا علم بردار انسان ہوتا ہے, فرد ہوتا ہے, جبکہ تمدن کا علم بردار سماج ہوتا ہے. یہ سب مائنوٹ فرق ہیں اس کے, آپ اس میں غور کریں گے تو تب سمجھ میں آئے گی بات. میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تہذیب کیا ہے, اور وہ تہذیب امریکہ کی تہذیب اب ہمارے پاس آ رہی ہے, اس کا توڑ کیسے پیدا کریں. تہذیب کو میں نے جیسے بتایا کہ مذہب کا تعلق تہذیب سے ہے, ہر مذہب تہذیب سے ریلیٹڈ ہے, لیکن تمدن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تمدن کا یعنی سائنس کا, ٹیکنالوجی کا, مشین کا کوئی مذہب نہیں ہے. تہذیب کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے, مذہب, اس کے بعد فلسفہ, اس کے بعد نغمہ گوئی, ادب, آرٹ, لٹریچر اور ڈرامہ, میوزک اور پوئٹری اور اسکلپچر میکنگ, یہ ساری چیزیں تہذیب میں آتی ہیں. اس کی چھوٹی مثال ہندو مذہب کو لے لیجیے. ہندو مذہب کی کتابیں, یہ دیکھیں مذہب کی کتابیں آ گئی. ہندو مذہب کی کتابیں ادبی شکل میں ہیں, نظموں کی شکل میں ہیں, اور اس کتاب کو لوگوں تک پڑھ کر سنانے کے لیے نغمہ اور گانے کی ضرورت پڑی. نوٹ کیجیے, مذہب, فلسفہ, کتاب, نظم, نظم کو گا کر سنانے کی ضرورت پڑی تو ترنم سے پڑھا جاتا تھا, اور ترنم کے اندر اور لطف پیدا کرنے کے لیے میوزک کریٹ کیا گیا, مختلف میوزک جو پائے جاتے ہیں ہندو تہذیب کے اندر. پھر اس میسج کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ڈانس کرنا شروع کیا گیا, اور ڈانس کے ذریعے سے اس میسج کو کمیونیکیٹ کیا جاتا تھا. اور ڈانس کے کسی ایک پوسچر کو, ایک پوزیشن کو آپ اریسٹ کریں تو وہ مجسمہ بن جاتا ہے, وہ پتلا بنتا ہے کہ ڈانس کے کسی ایک پوزیشن کو جہاں میسج کنوے کیا جاتا ہے. تہذیب کو سمجھنے کے لیے میں نے صرف ہندو تہذیب سے مثال دی ہے. یعنی یہ ہے کہ تہذیب کے اندر یہ آرٹ, یہ فن, یہ ڈراما, یہ میوزک, یہ کارٹون, یہ پینٹنگ, یہ ٹی وی, یہ پروگرام, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں تہذیب کے اندر. اب مغربی تہذیب کی جو جلغار ہے ان ساری چیزوں سے ہے, گندے میگزین, گندے لٹریچر, کارٹون, کارٹون فلمز, کامکس, گانے بجانے, آڈیو کیسٹس, ویڈیو کیسٹس اور ڈرامے, یہ ساری چیزوں کی جلغار آج امت مسلمہ پر ہے. اور اسے آپ تسلیم کریں گے کہ ہمارا نوجوان جب پلتا اور بڑا ہوتا ہے تو انہیں لینگویج میں وہ بات کرتا ہے, انہیں میوزک کی وہ گفتگو کرتا ہے, انہیں ویڈیو کیسٹ سے وہ متاثر ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں مغربی تہذیب کی جلغار ہیں. اور سیکسول انارکی, جنسی انارکی, جنسی بیرہ روی, یہ مغرب کی دین ہے جو آج ہمارے سماج کے اندر پھیل رہی ہے. ہندو تہذیب, انہوں نے بھی کام کیا, اور آج ہمارے ٹی وی چینل کو کسی کو بھی آن کیجیے, ہندو تہذیب کے پروگرام چلیں گے, اور ہمارا بچہ 1.5-2 سال کا جیسے ہی ذرا بولنے کے عادی ہوتا ہے وہ شکتیمان کر کے گھومنے لگتا ہے, اس لیے کہ اس کی زبان پر وہ بات چڑھ گئی. ہر پروگرام جب دیکھتا ہے تو ہندو تہذیب, ہندو بزرگوں کے عقیدت, ہندو کتابیں اور ان کے اسکلپچر, ان کے میوزک, ان کے آرٹ, ان کے فنون لطیفہ, ساری چیزیں ہمارا نوجوان لے کر آگے بڑھتا ہے. اور ہم جان بوجھ کر ہم نے ان دونوں دشمنوں کو, مغربی تہذیب اور ہندو تہذیب, ان دونوں تہذیبوں کے لیے ہم نے دروازے کھول رکھے ہیں, اور ہمارے نوجوان اسی میں پلتے اور بڑھتے ہیں. اس کا توڑ اس میں ہے, اس کا جواب اس میں ہے کہ اسلام کس حد تک گنجائش دیتا ہے یہ ہم نکالیں. آرٹ میں, فائن آرٹس میں, نغموں میں, میوزک میں, آڈیو کیسٹس میں, ویڈیو کیسٹس میں, ٹی وی کے پروگرام میں, یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم نوٹ کریں کہ ان میدانوں میں جب تک کام نہیں کریں گے. اس شہر کے ایک بڑے مفتی, میرے کلاس میٹ, میرے دوست ہیں, میں نے ان سے جب گفتگو کی تو انہوں نے کہا واقعی ہمیں انصاف اس بات کی ضرورت ہے کہ کامکس ہم تیار کریں,
کارٹون سم تیار کریں، کارٹون فلم سم تیار کریں. ہمارے جو بڑے بڑے جو لوگ گزرے ہیں، قاسم، یہاں محمد بن قاسم آیا، اس نے ہندوستان کو فتح کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ ہماری جو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، ان شخصیتوں کے تاریخ، ان کی تاریخ کو بچوں کے سامنے کارٹون کی شکل میں، کامکس کی شکل میں، ویڈیو ٹیپس کی شکل میں ہم اپنے بچوں کو اگر بتائیں گے، تب چل کر یہ بچے اسلام کے ہونہار بچے ہو سکتے ہیں. ورنہ یہ کہ آگے چل کر یہ وہی ان کے وندے ماترم گاتے رہیں گے اور انہیں کے گیت گاتے رہیں گے، شکتیمان بنیں گے، یہ ہنومان بنیں گے اور کیا کیا مان بنیں گے، یہی بن کر پیدا ہوں گے. ان دونوں تہذیبوں سے اسلام کو زبردست خطرہ ہے. اس کا توڑ اس میں ہے کہ جب تک ہم اس کا الٹرنیٹو تیار نہیں کریں گے، آج کامکس کے، کارٹونز کے، اور میوزک کس حد تک جائز ہے، کس حد تک ناجائز ہے، آڈیو کیسٹ کیا ہم تیار کریں، ویڈیو پروگرام ہم کیا تیار کریں، اسے امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا چیلنج ہے. غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. اگر ہم نے الٹرنیٹو تیار نہیں کیا تو ہم اپنی نئی نسل کو مسلمان نہیں بنا کر اٹھا کر سکتے، اور یہ لوگ مغرب کے گود میں چلے جائیں گے یا پھر ہندو تہذیب کے علمبردار بن کر اٹھیں گے. تو الٹرنیٹو ہم کیا دے سکتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کام کس کا ہے؟ غور و فکر کرنے والے دانشوروں کا کام ہے. اب میں اپنے اختتام کی طرف آتا ہوں کہ ہمارے مسلم دانشوروں میں تین طبقے ہیں. یہ آپ نوٹ کر لیں اچھی طرح سے کہ تین طبقے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں مسلم انٹلیکچوئل ٹرائنگل کہا جاتا ہے، کہ یہ تین طبقے ہیں. ایک طبقہ ہے ماڈرنسٹ کا، میں بتاؤں گا آپ کو تفصیل سے. ماڈرنسٹ جنہیں جو مصالحت پسند ہیں، بابری مسجد ٹھیک ہے سب دے دینا چاہیے، وندے ماترم ٹھیک ہے جانا چاہیے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہندوستان میں لیجسلیشن پاس کر کے مسلمانوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ ایک سے زائد شادی نہ کریں. ہمارے مسلمان علماء نے لکھا ہے، میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں، میرے پاس آرٹیکلس موجود ہیں. ماڈرنسٹ مسلم جسے کہتے ہیں مصالحت پسند، کہ چلو ٹھیک ہے ہندوز کے ساتھ مل کر چلیں گے، ملک میں خوشحالی کے ساتھ چلیں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، مسلم برسن اللہ اس میں بھی تبدیلی پیدا کریں گے. طلاق کے معاملے میں اگر کوئی مرد عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس کی زندگی بھر کا نان نفقہ دیا جانا چاہیے. مسلم ماڈرنسٹ ایسے انٹلیکچوئلس بھی اس ملک میں پائے جاتے ہیں. یہ لوگ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، یہ اپنا پیٹ تو ضرور پال سکتے ہیں، نام تو میں نہیں لیتا، لیکن ایسے کئی انٹلیکچوئلس پائے جاتے ہیں جو اسلام کو جدید دور میں ڈھالتے ہیں، لیکن ایسے ڈھالتے ہیں کہ اسلام کے سارے حدود ختم ہو جاتے ہیں. ایک دوسرا طبقہ ہے ٹریڈیشنلسٹ کا، جسے ہم رجت پسند کہیں گے، ایک مصالحت پسند، دوسرا رجت پسند. ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، داڑھی ایک مٹھی سے کم ہونے پر رضامندی ظاہر نہیں کرتے، ٹوپی کے بغیر کوئی نوجوان آ جائے تو اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کا اسلام ہی گویا کہ ڈاماڈول ہو جائے گا. اور اسی طرح سے کوئی آدمی ٹکنے سے اگر نیچے پہن لیا جائے، پہن لے تو اسے جہنم میں پہنچائے بغیر اطمینان نہیں لیں گے، ہر چھوٹی بات کو پکڑیں گے. ٹریڈیشنلسٹ، رجت پسند، جن کے ہاں جدید زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے وہ اسلام کو اپلائی نہیں کر پاتے اور اسلام کو آگے نہیں بڑھا پاتے، بلکہ نوجوانوں کو پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں، یہ رجت پسند لوگ. اس طرح کے بھی ایک دانشوروں کا بڑا گروپ پایا جاتا ہے. تیسرا گروپ وہ ہے جسے ریفارمسٹ کہتے ہیں، یعنی حرکت پسند، مصالحت پسند، رجت پسند اور حرکت پسند لوگ ایسے ہیں جیسے علامہ یوسف القرضاوی ہیں یا اس طرح کے اور بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. خود ہمارے دور میں مولانا ابو الحسن علی ندوی، ان کی کتابیں آپ پڑھیے، پھر اس کے بعد مجاہد الاسلام قاسمی صاحب، ان کی کتابوں کو پڑھیے، انہوں نے کیسے اپلائی کیا اکنامکس کے مسائل کو، انشورنس کے مسائل کو اور مختلف مسائل کو انہوں نے اسلام کے حوالے سے بیان کیا ہے. یہ حرکت پسند لوگ ہیں، یہ ریفارمسٹ لوگ ہیں جنہوں نے جدید مسائل کو اسلام کی روشنی میں حل کیا. جدید جو پرابلم تھی، تہذیبی جو پرابلم تھی، یہ مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. تو ایسے لوگوں کو کون تیار کرے، کیسے تیار ہوں گے، کہاں اچانک کہیں آسمان سے آ گریں گے؟ نہیں، یہ ہمارے وانیم باڑی کے بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے ریفارمسٹ تیار کریں، ایسے نوجوان تیار کریں جو دین بھی جانتے ہوں، دنیا بھی جانتے ہوں، جو سائنس بھی جانتے ہوں، قرآن بھی جانتے ہوں، پھر ان لوگوں کو ایسے آگے بڑھائیں کہ وقت کا جو تقاضا ہے، تہذیب کی جو یلغار ہے، اسے روکنے کے لیے جو کارٹون فلم تیار کرنے کی ضرورت پڑے گی، جو کامکس تیار کرنے کی ضرورت پڑے گی، جو بزرگوں کے قصوں کو طلبا کے لیے ان کے آسان طریقے سے ڈھال کر سنانے کی ضرورت پڑے گی، اس کے لیے ایک نئی ٹیم پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ تہذیبی جارحیت، یہ تہذیبی یلغار کی روک کے لیے یہی ایک طریقہ ہے. ایسے ریفارمسٹ کو پیدا کیے بغیر غور و فکر کرنے والے، تدبر کرنے والے، ریسرچ کرنے والے، جب تک ہم نوجوانوں کو پیدا نہیں کریں گے، تیار نہیں کریں گے، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم دو وقت کی روٹی ضرور کھائیں گے اور دنیا میں جو مال و دولت حاصل کریں گے، جائیداد چھوڑ کر چلے جائیں گے، یہ سب تو ہو جائے گا، لیکن دین کی کوئی بڑی خدمت ہم نہیں کر سکیں گے. تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نمبر ایک یہ کہ نئی تحقیق کے لیے ہم نوجوانوں کو آمادہ کریں، اور دین اور دنیا کی تعلیم کے لیے کوئی ہمارے پاس مرکز نہیں ہے. اسلامیہ ہائی اسکول ایک طرف، معدن العلوم ایک طرف، دونوں کا کوئی سنگم، دونوں کا کوئی مرکز ایسا نہیں ہے کہ جہاں طالب علم دین بھی سیکھے، دنیا بھی سیکھے. کیا اس کے لیے ہم غور و فکر نہیں کر سکتے کہ ایک چھوٹا سا ادارہ آن ٹرائل بیسس ہم تیار کریں، سوچیں، جہاں دونوں تعلیم طلبا نوجوانوں کو دی جائے، یا اگر ادارہ نہیں تو کم از کم ہمارے یہاں کوئی ایسا سرکل، انٹلیکچوئل سرکل ہم تیار کریں، ہم پڑھے لکھے لوگ ایسے بیٹھیں جہاں علماء بھی اس نشست میں بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھیں، اور نئے مسائل پر وہ غور و فکر کریں، ڈسکشن کریں، پیپر پیش کریں، سیمینار پیش کریں. کیا ایسا کوئی ہے؟ کیا ایسا کوئی پلیٹ فارم تیار کر سکتے ہیں؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، مسائل پر لڑنے والے، جھگڑنے والے، پوسٹر بازی کرنے والے، پیمپلیٹ ڈالنے والے، اور نام بھی ڈالتے ہیں تو کسی تنظیم کا نام نہیں ڈالیں گے، بلکہ انجان نام، بے نام نام، اور ایسے ہی نام ہوں گے جس کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ تو یہ کام کرنے کی بجائے پازیٹیو کام یہ ہے کہ ہم انٹلیکچوئلس کا ایک فورم بنائیں جہاں علماء بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، اور غور و فکر کریں، ریسرچ کریں، اور نئی راہیں اس امت کے لیے ہم نکالیں۔ ایک تو کام یہ ہے، اور اس میں عورتوں کے حفظ کے شعبے بھی ہیں، عورتوں کے لیے الگ قرآن کے پروگرام بھی ہم کر سکتے ہیں، عورتوں کے لیے کمپیوٹرز کے پروگرام ہم کر سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس شہر میں ہم یہ وقت کی ضرورت جو ہے، وقت کا جو تقاضا ہے، اسے ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وقت مجبور کرے گا۔ اگر ہم نے اپنے آپ سے یہ کام نہیں کیا تو وقت ہمیں مطالبہ کرے گا، ڈیمانڈ کرے گا، اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ اس وقت کرنے سے پہلے ہمیں خود آمادہ ہونا چاہیے، اور دین اور دنیا کا سنگم ایسا پیدا کریں کہ ہم جدید تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، کہ دعوتی کام کے لیے جہاں ہم بستے ہیں، اپنے ٹینری میں اپنے ورکرز کے ساتھ غیر مسلموں کو قرآن دیں، قرآن کا پیغام سنائیں، تحفے دیں، عید ملن کے پروگرام میں بلائیں، گھر میں بلا کر بریانی کھلائیں، انہیں کتابیں دیں، انہیں سمجھائیں، دعوت کا فریضہ انجام دینے کے لیے ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ نہیں کام کریں گے، بہت آسان کام ہے کہ ہم اپنے سرکل میں، اپنے کلاس میٹس میں، اپنے کولیگس میں، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو دو دو بات بتا سکتے ہیں، توحید کی بات، رسالت کی بات، آخرت کی بات، اچھی باتیں ہم بتا کر ان کو، ان کے نظریات کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور اتحاد بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان اگر ایک جہتی پیدا ہوتی ہے، اتحاد پیدا ہوتا ہے، تو یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں۔ ورنہ ہم صرف آپس میں منتشر رہیں گے، لڑتے جھگڑتے رہیں گے، لیکن وقت کی ضرورتوں کو ہم پورا نہیں کر سکیں گے۔ یہاں آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے۔ ہم نے جہاں سے گفتگو کی شروعات کی تھی وہ سورہ طٰہٰ کی آخری رکوع کی گفتگو تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کر لو۔ اللہ کے رسول کو اس بات کا حکم دیا گیا، ہم بھی اس پر عمل کریں گے۔ پھر دوسرا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا تھا کہ آپ ان لوگوں کی طرف نہ نگاہ اٹھائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ اس سے یہ مطلب نکلا کہ سادہ زندگی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، مرغوب ہے، پسندیدہ ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہو، خاندان میں ہم کام کرنے والے بنے، پھر دعوت کا فریضہ ہم انجام دیں۔ اور دعوت کا کام ہم نہیں کریں گے تو حالات ہم کو مجبور کریں گے، اور فوجی الغاریں بھی ہو رہی ہیں، تہذیبی الغار بھی ہر طرف سے ہو رہی ہیں۔ ان سب کا تدارک اس میں ہے کہ ہم یہ فریضہ نبھانے کے لیے اٹھیں اور یہ کام کریں۔ انہیں باتوں پر آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ اس بات پر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کو اس سال بہت ہی اس نے خوبی کے ساتھ پہنچایا، اور ہمارا جو نارمل کوٹا ہے اسی کوٹے کے حساب سے، یعنی جو معمولی قرآن ہے، جو سادہ قرآن، اس قرآن کے حساب سے ہر سال ہم 66 پیج، یعنی روزانہ 2 پیج یا 2.5 پیج تقریباً ہمارا پروگرام ہوتا ہے۔ اس سال 66 پیج، گزشتہ سال 67 پیج، اس سے پہلے 60 پیج، اس طرح سے ہم بالکل اپنے کوٹے کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور الحمدللہ اس سال ہم نے 3.5 پارا مکمل کیا، یہ چھٹا سال ہمارا مکمل ہوا، لیکن پانچواں سال ہے ترتیب سے قرآن کی تفسیر کا۔ پہلا سال جو گزرا 10 دن جو قرآن کا پروگرام ہوا، وہ حافظ صاحب جو کچھ پڑھتے تھے نماز میں اس کی تشریح کر دی گئی تھی، لیکن مسلسل 5 سالوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا، اور آپ لوگوں کا تعاون، آپ لوگوں کی ہمت افزائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جہاں شکریہ ادا کرنا ہے، اس نے یہ حالات پیدا کیے، وہیں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار میں ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں قرآن کی محبت ڈالی، اور آپ یہاں آتے تھے، وقت سردی تھی، خاص کر عورتوں کا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہیے کہ سردی کا زمانہ، جاڑے کا موسم، اور ان کی ذمہ داریاں کہ سحری کے لیے تیاری کرنا ہے، بچوں کی نگہداشت کرنی ہے، ان سب چیزوں کے باوجود خواتین بھی آتی رہیں، اور لڑکے اور نوجوان بھی آتے رہے، اور بزرگ لوگ جس لیے آتے تھے مجھے معلوم ہے، وہ مجھ سے زیادہ جاننے والے، مجھ سے زیادہ انگلش، اردو، قرآن، حدیث اور علم رکھنے والے، اور یہ سارے لوگ آتے تھے ہماری ہمت افزائی کے لیے، ڈھارت بندھانے کے لیے، نوجوانوں کو آگے بڑھانے کے لیے۔ ایسے بزرگوں کے تعاون کے نتیجے میں یہ پروگرام آگے بڑھتا گیا۔ تو ان سب کا ایک تو پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں تہ دل سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ جیسے عاجز اور مجھ جیسے نہ آئے تھے یہ کام لیا، کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم 16 پارا مکمل کر چکے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کچھ نہ کچھ ہم نے کوشش کی۔ مجھے اس بات کا کلیم نہیں ہے کہ میں تمام وقتوں میں نے یہ کام کر دیا، بلکہ میں نے بہت ہی ٹوٹے پھوٹے انداز میں اس کام کو کیا، اور آپ لوگوں کی ہمت افزائی رہی تو 16 پارے ہم نے مکمل کیا۔ پھر آپ لوگوں کا بھی میں شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، آپ نے جو تعاون پیش کیا اس کا بہترین اجر اس دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی عطا کرے۔ اس دنیا میں اس شکل میں وہ اجر دے دے اللہ تعالیٰ کہ ہم کو قرآن سے محبت پیدا ہو جائے، قرآن کے ہم شہدائی بن جائیں، اور ہر دن اور ہر رات ہم قرآن مجید کو تھامنے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والے، قرآن کی دعوت کو عام کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر ہوگا، اور آخرت کا اجر ہے ہی، وہ اجر ملے گا۔ اور پھر اس مسجد کے ذمہ داروں کا بھی شکر اس بات کے لیے ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسا کام شروع کیا اور ایک ایسا کار خیر شروع کیا جس کے نتیجے میں شہر میں اور بہت سے پروگرام ہوئے۔ ورنہ مجھے یاد ہے کہ 1983-84 کے بعد قرآن مجید کا پروگرام نہیں چلتا تھا، تو تقریباً
دس یا گیارہ سال کے گیپ کے بعد اس محلے کے ذمہ داروں نے، اس مسجد کے ٹرسٹیوں نے یہ طے کیا کہ قرآن مجید کا پروگرام کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے پڑھ کر. میں میرے ذمہ جب یہ کام دیا گیا تو انہیں معلوم تھا کہ میں کوئی سند یافتہ، کوئی فارغ نہیں ہوں، کوئی فاضل نہیں ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ پڑھ کر اگر آئیں تفاسیر جو علماء نے لکھے ہیں، دس دس تفاسیر کا میں مطالعہ کرتا ہوں اور ایک طویل مدت سے مطالعہ کرتا ہوں ان آیتوں کو، اور پھر میں بڑے علماء سے جا کر پوچھتا ہوں چھ سات مہینے کے وقفے میں، میں جن آیتوں پر مجھے کھٹک محسوس ہوتی ہے میں اپنے بزرگوں سے، علماء سے، فاضل لوگوں سے ڈسکس کرتا ہوں تاکہ وہ بات مجھے واضح ہو جائے، کھل جائے، وہ گرہ کھل جائے. تو ان لوگوں نے یہ ذمہ داری دی کہ حاصل مطالعہ پیش کریں، تفاسیر کو پڑھ کر آئیں اور اس کا حاصل مطالعہ پیش کریں. تو انہوں نے یہ پیش قدمی کی جس کے نتیجے میں آج دیکھتے ہیں کہ بانی باڑی میں صرف مسجد خدا نہیں بلکہ اس طرح سے اور دس مسجدوں میں پروگرام شروع ہو گیا. اور اس کے ساتھ خوبی یہ ہے کہ کسی جگہ اٹینڈنس میں کمی نہیں آئی، جہاں کے لوگ یہاں بھی آتے رہے، ہر مسجد کے اندر لوگوں کی بھرمار تھی اور لوگ ذوق در ذوق ان پروگراموں میں شریک ہوتے رہے اور قرآن سے استفادہ کرتے رہے. تو اس کا اجر یقیناً ہر مسجد میں جتنے پروگرام ہے ان سب کا اجر اس مسجد کے ٹرسٹیوں کو ملے گا، اس لیے ان سب کی شروعات کرنے والے یہی تھے. اس پروگرام کے نتیجے میں اور جتنے پروگرام چلے گئے سب کا اجر یہاں کے ذمہ داروں کو ملے گا. اللہ تعالیٰ بے انتہا دینے والا ہے، بولنے والوں کو بھی دے گا، سننے والوں کو بھی دے گا، جو لوگ ہمت افزائی کے لیے آتے تھے ان کو بھی دے گا، اور جنہوں نے اور پروگرام شروع کیا شہر کے اندر سب کو اللہ تعالیٰ اجر سے نوازے گا، ہم اس کی توقع رکھتے ہیں. اور آپ سب کا آنا ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا باعث تھا، اور مسجد کے اندر بڑی رونق ہوتی تھی، پرفضا ماحول اور روحانی ماحول پایا جاتا تھا. یقیناً جو ہے خاص کر نوجوانوں کی بڑی تعداد آتی تھی، ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے ہمارے بزرگ کہ یہی نوجوان ہیں ہمارے. خاص کر ایک صاحب کہتے تھے کہ بڑے صاحب کہتے تھے، صاحب ہم اگر مسجد کو آتے ہیں تو اس میں کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ ہم گناہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، لیکن نوجوان اگر آتے ہیں تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اس لیے کہ گناہ کرنے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی وہ دین کی طرف آتے ہیں، تو اس لیے بڑی خوشی کی بات ہے. ان بزرگ کی بات واقعی توجہ کے قابل ہے کہ نوجوانوں کا قرآن کی طرف آنا، قرآن کی طرف رغبت پیدا ہونا، قرآن سے محبت پیدا ہونا، یہ خوش آئند بات ہے اور امت مسلمہ کے لیے ایک اچھا پہلو ہے. اور اگر آپ لوگ آگے بڑھیں گے، کوالیفائڈ لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ، پھر قرآن سے بھی قریب آئیں گے، علماء سے بھی استفادہ کریں گے، تو انشاءاللہ وہ وقت کی جو ضرورت ہے اسے ہم ہی پورا کریں گے. ہم کو کہیں باہر سے ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم اٹھیں گے، ہم اپنی ضروریات کو پوری کریں گے، ہم جو وقت کے چیلنجز سے اس کا جواب دینے کے قابل خود ہم بن سکیں گے انشاءاللہ. تو یہ فریضہ ہم اگر ادا کر سکیں گے. خاص کر میں نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آتے رہے. یقیناً ہم سب کا افسوس ہوتا ہے کہ رمضان جا رہا ہے، یہ پیاری محفلیں ختم ہو جائیں گی اور یہ رونق ختم ہو جائے گی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس طرح سے ہمیشہ 365 دن مل جل کر بیٹھنا کوئی فطری بات بھی نہیں ہوگی. 30 دن ہم سنتے رہے اور بقیہ 335 دن ہم سنتے رہے، بقیہ 335 دن اگر ہم جا کر ہم نے کام کر لیا اگلے رمضان تک، ان نکات پر ہم نے کام کیا، تو یہ ہمارا بیٹھنا، ملنا، آنا سب قابل مبارک ہے. ورنہ ثواب تو مل جائے گا لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا. فائدہ اس وقت ہے جبکہ 30 دن ہم نے جو کچھ سنا، جا کر 335 دن ہم اس پر عمل کریں، اس کام کو آگے بڑھائیں، اس شہر کے اندر ہم ہر لحاظ سے ایک اچھے انسان بنے، دائی بنے، اور لوگوں کے کام آنے والے بنے، قرآن مجید کے شہدائی بنے، قرآن مجید کے حامل بن جائیں، تو یہ گویا کہ بہت بڑا فائدہ ہے رمضان المبارک کا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذمے کو، ملنے کو قبول فرمائے، ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے، ہم سے جو غلطیاں، جو سہو ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، جو اچھی باتیں یہاں اس پروگرام میں آ گئی ہیں ان اچھی باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک جا رہا ہے لیکن اس کے جانے کے بعد اے پروردگار رمضان کے اثرات ہماری زندگیوں میں مرتب فرما دے. اے پروردگار ہمیں متقی بنا، تقوی کا شعار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، انسانوں سے ہمدردی اور محبت کرنے کے جذبات ہمارے دلوں میں پیدا فرما، قرآن مجید سے ہمیں محبت پیدا فرما، تجھ سے محبت پیدا فرما، تجھ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، سادہ زندگی اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، نماز سے، ذکر سے، دعا سے تیری مدد حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. رمضان المبارک میں جتنی عبادتیں ہم نے کی ان سب کو تو اے پروردگار شرف قبولیت سے نواز دے. جو کوتاہیاں، جو سستی، جو کاہلی، جو غلطیاں ہو گئیں اے پروردگار تو اپنے لطف کرم سے اسے معاف فرما دے. تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو معاف کر سکتا ہے، تو معاف فرما دے. جو کچھ ہم نے پایا ہے اس دنیا میں تیرے ہی مدد سے پایا ہے، مزید ہم تجھی سے مانگتے ہیں کہ دنیا کی بھی خیر و برکت کی زندگی عطا فرما، عزت و سربلندی کی زندگی عطا فرما، سکون اور راحت کی زندگی عطا فرما، اور ایمان کی زندگی عطا فرما. جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان کی حالت میں ہمیں موت عطا فرما، عزت و سربلندی کے ساتھ اس دنیا سے ہمیں واپس بلا لے، سکون کی موت ہمیں نصیب فرما. ہمیں دنیا میں اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ ہمارا دنیا میں جینا تیرے علم میں بہتر ہو، اور ہمیں اس وقت موت عطا فرما جبکہ تیرے علم میں ہمارے لیے زندگی سے موت بہتر ہو. ایسی حالت میں پروردگار تو ہمیں اپنے پاس بلا لے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا فرما، ہمارے شہر میں امن امان قائم فرما، ہمارے شہر کے بڑوں کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے شہر کے مختلف مسلک کے لوگوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرما، ایک دوسرے کے دلوں میں محبت اور عزت اور احترام کی جگہ پیدا فرما، آپسی اختلافات کو کم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، مقصدیت کی زندگی بسر کرنے کے پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما.
فرما, لاو بالیپن سے اور شور و شغب سے اور لہو و لائب سے ہماری زندگیوں کو پاک فرما, ہماری زندگیوں کو تیرے دین کی خاطر لگا دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. چیچن کے مسلمان بھائیوں کی حمایت فرما, ان پر تو اپنی رحمت نازل فرما, دشمنوں کو تو پسپا فرما, دشمنوں کو تو حزیمت سے دوچار فرما, مسلمانوں کی حمایت فرما. جو لوگ تیرے پاس آ چکے ہیں شہادت کا درجہ قبول کر کے, اے پروردگار ان کے گناہوں کی مغفرت فرما, اور جو مجاہدین ہیں ان سب کو عزم ہمت اور صبر عطا فرما, اور اے پروردگار ان سے ہمیں درس نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بھی اے پروردگار تیرے دین کی خاطر کام کرنے کی توفیق عطا فرما, خون مانگنے کے وقت آنے سے پہلے پسینہ بہانے کا شعار اپنانے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں اے پروردگار تیرے دین کے لیے وقت دینے کی توفیق عطا فرما, اور ایک دن جب تو مانگے خون تب خون بھی ہمیں دینے کی توفیق عطا فرما, تیرے دین کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے کی اے پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما. دنیا بھی اچھی عطا فرما, آخرت بھی اچھی عطا فرما, جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما, اور جنت میں ہمارا داخلہ فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.